الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ستکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ مبارک ساعت جس سے ہم تمام بہرمند ہو رہے ہیں، اسلام کے ایک عظیم شخصیت، نابغہ روزگار، فاتح قادیانیت، مجدد دین و ملت، حضور سیدنا اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی علمی خدمات اور آپ کے مقام جلی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بصورت عرس و فاتحہ اور آپ کی تعلیمات اور ارشادات کو ذکر کرنے کے حوالے سے یہ مختصر محفل رکھی گئی ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوبین کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے لطائف باطنی کے چھینٹے اللہ رب العالمین ہمارے قلب و جگر پر اتارے، اور آپ کی استقامت اور آپ کی للہیت اور آپ کے اخلاص سے اللہ رب العالمین ہمیں حصہ عطا فرمائے. حضور عالم ربانی، عارف لاسانی، رہبر شریعت، ہادی طریقت، مجدد دین و ملت، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، ان بزرگان دین اور ان علماء عاملین میں سے ہیں جو بڑی مدتوں کے بعد کبھی پیدا ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان ہستیوں کو جو صدیوں بعد ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، جن کے کمالات اور جن کے عرفان کو دیکھ کر یہ کہنا بالکل بجا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے آخری نبی اور تخلیق کے اعتبار سے پہلے نبی اور اپنے محبوب مطلق جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو محدود نہ کیا، بلکہ قیامت تک اس کو عام کیا، اور وہی معجزات جہاں پر ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی صورت میں باعتبار صحابیت کے نظر آتے ہیں، وہیں پر باعتبار نیابت کے اور ان صحابہ کی نیابت کے سرکار غوث اعظم کی صورت میں نظر آتے ہیں، حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، حضور سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں نظر آتے ہیں، حضور باالحق نقشبند کی صورت میں نظر آتے ہیں، وہیں رفتہ رفتہ دور جس تسلسل کے ساتھ گزرتا نظر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات، زندہ و جاوید معجزات، کہیں سرہند کی شریف میں نظر آتے ہیں، کہیں بریلی میں نظر آتے ہیں اور کہیں گولڑا کی مقدس سرزمین پر نظر آتے ہیں. پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن اپنے علمی عرفان ظاہری علوم اور باطنی علوم کے اعتبار سے ایسے بحر بے کراں ہیں کہ ان کے بارے میں یہ جملہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعظم المعجزات میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کا ظہور ہر صدی میں فرماتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے دین اور ناموس کی حفاظت فرماتا ہے. حضور سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے اگر علمی مقامات کو دیکھا جائے اور ان کے فضائل کو ذکر کیا جائے, کیونکہ ہماری یہ محفل انتہائی مختصر ہے تو ان کمالات پر محیط نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اکثر بزرگوں کو اپنی نادانی کی بنا پر, اپنی کم علمی کی بنا پر, ہم ان بزرگوں کے کسی جس طرح کے ابھی بزرگوں نے شعر پڑھا ہے آپ کی مبارک نعتیہ کلام کا, تو پھر ہمیں انہیں ایک مخصوص شعبے تک مختص رکھتے ہیں, جبکہ نعت خوانی ان حضرات کی غذا روح ہوا کرتی ہے اور ان کا حرز جاں ہوا کرتا ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں لوگ ہمارے کلام کو پڑھیں, بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی محبت کے نذرانے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کریں. آج کل کا کوئی لکھنے والا شخص کسی بات میں تصنع یا بناوٹ کا شکار ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایسے مسلم اور معتبر حضرات ہیں جن کے ہر ہر کلمات بارگاہ مصطفیٰ میں اخلاص کے سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ صرف وہ نعت لکھتے رہے اور ان کے فقاہت اور ان کے دینی کاموں سے لوگوں کی توجہ نہ رہی, اسی طرح اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کے مشہور زمانہ کلام جو ابھی پڑھا گیا اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک پیر صاحب تھے اور ایک نعتخواں تھے. تو لہذا اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے اور اللہ قبول فرمائے کہ یہ آج میرے خیال میں تیسرا یا چوتھا عرس شریف ہے کہ جس میں تھوڑا تھوڑا سبق آپ کی خدمت میں پڑھ کے بتایا جاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ نعت لکھنے کا حق بھی انہی لوگوں کو ہے جو اپنے وقت کے نابغہ ہوں, جو اپنے وقت کے مسلمانوں کے امام اور سرخیل ہوں. تو لہذا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اگر ان کا مرتبہ اور مقام حدیث میں دیکھیں, فقہ میں دیکھیں, تفسیر میں دیکھیں, تو انسان انگوش بدندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو جو تسلسل کے ساتھ رکھا, اس کی چمک اور جھلک جب ان ہستیوں میں ایسی رکھی ہے تو پھر سیدنا علی کا کیا مرتبہ ہوگا, اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جن کے چھینٹوں اور ذروں کے اللہ رب العالمین نے یہ شان رکھی ہے کہ مہر و ماں ان کی روشنی سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو یقیناً پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن اپنے وقت کے بہت جید عالم, بہت عظیم صوفی با کمال, بہت بڑے پیر طریقت جن پر یہ لفظ ناز کرتا ہے علوم ظاہر اور باطن کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے میں, کیونکہ مختصر محفل ہے اس کو ہم نے توالت نہیں دینا ہے, تو پہلے آپ کے حالات زندگی کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اور پھر آپ کے مبارک نظریات اور آپ کے عقائد اور آپ کے ارشادات, پوری زندگی کس محاذ پر آپ لڑتے رہے, کس محاذ پر آپ بطور سپاہی جمے رہے, کس مشن کی, کس نظریے کی آپ خدمت کرتے رہے, وہ انشاءاللہ عزیز میں مختلف کتابیں جو آپ کی مبارک صحیح سندوں کے ساتھ کتابیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پاک پڑھیے. مولانا مبارک صاحب اب تشریف. السلام علیکم, کیسے ہوں یہاں تشریف. اوپر تشریف اوپر بیٹھنا پلیز. جزاک اللہ. آپ کی سوانح کو مرتب کرنے والوں نے تقریباً تسلسل کے ساتھ جن اقوال کو زیر بحث رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ حضور سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمری تاریخ کے اعتبار سے 1274 آپ کا سنِ ولادت ہے, اور شمسی تاریخ کے اعتبار سے 1856 آپ کی گویا کہ پیدائش ہے. گولڑا کے اس مبارک خطے کے اندر آپ جلوہ فرما ہوئے, اور ایسے خاندان میں جلوہ فرما ہوئے کہ جو خاندان سادات قادریہ گیلانیہ کا مرکز تھا، اور وہ پورا خطہ سادات اور بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے اولاد و امجاد وہاں پر موجود تھی۔ آپ کے مشہور جد اعلی حضرت میران شاہ قادر سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے مامور ہو کر امبالہ کی طرف تشریف لائے، جو آج امبالہ کا علاقہ ہندوستان کے پنجاب کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ امبالہ میں آپ نے ایک لمبا وقت گزارا، مختلف علاقوں پر تبلیغ اور رشد و ہدایت کے سلسلے میں آپ نے خدمات انجام دی، اور پھر اس تسلسل کے ساتھ آپ ان تمام حوالوں سے ہوتے ہوئے گرڑا تشریف لائے، یعنی آپ کی اولادوں میں سے۔ شاہ عبدالحق محدث سدیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر حضور سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد میں سے کئی جد کا ذکر باقاعدہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے حوالے سے اخبار الاخیار شریف کے اندر بھی کیا ہے، جو یہ تسلسل کے ساتھ ہے۔ حضرت قبلہ عالم پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی پیر سید نظر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ حضور سیدنا سید روشن دین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے برادر اکبر، برادر حقیقی یعنی آپ کے دادا کے سگے بھائی سید رسول شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے امبالہ تشریف لائے، اور امبالہ سے ہوتے ہوئے مختلف علاقوں میں، اور پھر یہ دوبارہ حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ آپ نے حجاز مقدس میں گزارا، اور پھر کچھ عرصہ آپ نے بغداد شریف میں گزارا، اور پھر وہاں سے آپ گرڑا شریف تشریف لے آئے۔ یعنی پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب، ان کے دادا کے سگے بھائی جو سب سے پہلے گرڑا شریف تشریف لائے۔ گرڑا جب آئے ہیں تو وہاں پر روافض شیعوں کا بہت دورہ تھا، اور شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سید و سادات کہتے تھے، اور اہل سنت کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جناب ہم سید ہیں، اور سید جو ہوتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے، معاذ اللہ سنیوں میں سادات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو جب حضور قبلہ سید روشن شاہ صاحب کے یہ بھائی وہاں پر تشریف لائے، اور ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، تو رافضیوں کی طرف سے جو ان کا سب سے بڑا گرو تھا، جو اپنے آپ کو سید السادات کے القابات سے اس کو لوگ یاد کرتے تھے، اس نے اس مجلس کے اندر اہل سنت کے نظریات پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ سادات کا سلسلہ اہل سنت میں نہیں ہے بلکہ اہل تشیعوں میں ہے۔ اس وقت حضور سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے سر سے قلعہ اتارا، اور قلعہ اتار کر زمین پر رکھ دیا، اور فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو سید ہوگا وہ اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دے گا۔ مختلف لوگوں نے آئے، اور ایک قلعے کی کیا یعنی کیا اس کا وزن ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی کرامات تھی جس سے پیر محلی شاہ صاحب کا خاندان بالکل متعارف ہو کر سامنے آ گیا۔ اب تک یہ خاموشی کے ساتھ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جب باطل پرستوں نے سامنا اختیار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ باقاعدہ نبردازمہ ہونے کی کوشش کی، تو اس وقت کرامت کا بظاہر گویا کہ حسی ثبوت آپ نے مرمت فرمایا، اور آپ نے شاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ قلعہ کوئی اٹھائے اور اپنے سر پر رکھے۔ کئی لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ قلعہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ ان شیعوں نے یہ کہا جو ان کا سب سے بڑا سید السادات تھا، اس سے کہا کہ جناب تم یہ قلعہ اٹھاؤ اور اپنے سر پر رکھو۔ اس نے جب اٹھانے کی کوشش کی تو اس سے بھی نہیں اٹھا، اور کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ قلعے کی طرف تھا، اور اس نے سر گھما کر آپ کے جد اعلیٰ کی طرف دیکھا، اور بالکل تھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، اور بالکل ہاری ہوئی نظر سے دیکھا، تو حضور سیدنا پیر محلی شاہ صاحب کے جد اعلیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف اشارہ کیا، فرما قلعہ اٹھاؤ اور قلعہ تم اٹھا کر اپنے سر پر رکھ سکتے ہو۔ تو یعنی جب اس نے قلعے کو پھر آپ کی اجازت سے اٹھایا تو بہت آسانی کے ساتھ وہ قلعہ جو تھا وہ اٹھا، اور اس شخص نے اپنے سر پر رکھا۔ سر پر رکھنے سے مراد نہیں کہ اس کی سیادت متحقق ہوئی، سر پر رکھنے کی میعاد یہ تھی کہ اس پورے مجمع کے اندر جو یہ تنہا شخص موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ جس کو تم نے خود ساختہ سید بنا رکھا ہے، تو سیادت اس چیز کا نام نہیں ہے، سیادت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں باطنی کمالات کا نام ہے، وہیں پر آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد کا مکمل پر تو جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کی ترجمانی کا نام ہے۔ تو حضور سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اس کرامت کے ساتھ بالکل متعارف ہوا، اور پھر رافضیوں میں پھر یہ جرت نہیں ہوئی کہ کبھی وہ اس مبارک خاندان کی طرف اور گیلانی خاندان کی طرف گویا کہ نظر اٹھا کے رکھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں حضور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد انہوں نے اہل سنت کے محاس بالخصوص روافض کے مقابلے پر اہل سنت کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی گراں قدر خدمات انجام فرمائی ہے۔ اسی لیے حضور سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارادت اور بیعت بھی سیال شریف سے ہو رہی ہے کہ اس نے بھی اہل سنت و جماعت کے اس محاذ پر بڑی گراں قدر خدمت انجام دی ہے، بہ ایمانہ کہ اہل سنت کے مضبوط نظریات جس پر خوارج اور رافضی حملہ آور تھے، تو آپ جس خاندان سے مرید ہوئے اس خاندان کے اندر بھی حضور خواجہ شمس الدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا جو آپ کے پیر مرشد ہیں ان کی، اور پھر ان کے بعد تسلسل کے ساتھ متاخرین کے اندر حضور شیخ الاسلام غلام قمر حضور قبلہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی روافض کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کے نظریات کو بھرپور انداز میں پیش کرنے کے اندر ایک بہت بڑی خدمات موجود ہے۔ حضور اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن کے زمانہ اپنے والد گرامی اور اپنے مامو جان کے ساتھ گزارا، اور اس میں آپ نے باقاعدہ انہی کی سرپرستی میں اپنے تعلیم کے سلسلے کو شروع کیا۔ آپ کی کرامات بچپن سے ظاہر ہوئی، اور وہ اس طرح ہے کہ آپ کے استاد محترم ابتدائی کتاب آپ کو پڑھا رہے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ جناب وہ سرف کی کتاب تھی، بعض نے کہا کہ نحو کی کتاب تھی، عربی گرامر کی کوئی کتاب تھی۔ اس کتاب کا ایک صفحہ جو تھا وہ دیمک میں آدھا کھایا ہوا تھا۔ جب آپ سبق سنانے جاتے تو وہ عبارت اس صفحے پہ موجود ہی نہیں تھی۔ استاد صاحب کو کتاب کیونکہ زبانی یاد تھی، اس لیے استاد جو ہے کہہ دیتے تھے کہ آگے کا سبق زبانی یاد کر کے آنا ہے۔ اب جتنی لائنیں لکھی ہوئی تھی اتنی آپ نے یاد کر کے سنائی، استاد نے یہ نہیں بتایا کہ آگے کا لفظ کیا ہے، نہ استاد کو یہ پتا تھا کہ جناب کتاب کا جو آدھا حصہ ہے وہ دیمک نے کھا لیا ہے، بلکہ پیر مہلی شاہ صاحب کو استاد نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کل اگر یہ سبق تم نے مکمل نہیں کیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ پھر صاحب بچپنے کے لمحات میں ہیں، اور آپ تو مدرزاد ولی ہیں، کہتے ہیں کہ میں گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور میں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس سبق کی تکرار کی، اور آپ دیدہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میری حرکت کی وجہ سے میرا استاد ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر بھری جماعت کے اندر مجھے یہ کہا گیا کہ کل اگر تم نے سبق نہیں سنایا تو تمہیں سزا دی جائے گی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میری اس کتاب کا سبق جو آدھا دیمک میں کھا لیا ہے، کہ تیری قدرت سے بعید تو نہیں ہے کہ وہ عبارت میرے سامنے واضح ہو جائے اور میں اس سبق کو گویا کہ ازبر کر دوں۔ تو باقاعدہ آتا ہے کہ آپ کے کشف اور آپ کی کرامات اور آپ کے ادراک باطن کا بچپن میں یہ حال تھا، کہتے ہیں کہ باقاعدہ میری آنکھوں کے سامنے سبز پیپر آیا اور اس کے اوپر وہ پورا متن لکھا ہوا تھا، اور کہتے ہیں میں نے لفظ بلفظ اس کو یاد کیا، اور یاد کر کے جب میں صبح استاد کے پاس پہنچا تو میں نے وہ صفا من وان جیسا تھا میں نے سنا دیا۔ کہتے ہیں اسی دوران استاد نے کتاب میرے ہاتھ سے لی تو انہوں نے دیکھا کہ کتاب ایک صفحہ نہیں بلکہ کئی صفحے جو تھے وہ دیمک نے کھائے ہوئے تھے، اور وہ ایک ہی نسخہ تھا جو آپ کے پاس تھا، استاد کے پاس بھی نہیں تھا۔ استاد نے پوچھا یہ نسخہ تمہارے پاس نہیں تھا تو تم نے آگے کی عبارت کیسے یاد کی؟ فرمایا بس اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا۔ استاد نے اسی وقت کتاب رکھی اور آپ کے ہاتھ کو چوما، اور آپ کے گھر لے جا کر کہا کہ اب آگے پڑھانے کی مجھ میں سکت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے بچپن سے انہیں روشن زمینی کا وہ مقام عطا فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو کیا مقامت۔ چار سال کی عمر ہے، کتنی؟ پیر مہری شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چار سال ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ بسم اللہ کی رسم جو ہوتی تھی تاکہ قرآن کا شوق اور شغف بچوں کے اندر مکمل طور پر راسخ ہو جائے، تو چار سال چار مہینہ چار دن، اس کا باقاعدہ ہمارے بزرگان دین اسلاف اہتمام کرتے تھے، اور اہتمام کر کے بچے کو اس دن بسم اللہ شریف شروع کراتے تھے جب بچے کی عمر شریف، یعنی پہلے سے بچہ بھلے پڑھتا رہے لیکن باقاعدہ بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے کسی بزرگ کی بارگاہ میں درخواست کرنا کہ حضور آپ تشریف لائیں اور میرے بچے کو بسم اللہ شریف پڑھائیں، تو اس کے لیے انتخاب اسلاف کا اور ہمارے اکابر کا یہ رہا ہے بزرگوں کا کہ جب بچہ چار سال چار مہینے اور چار دن کا ہو جائے تو کسی بزرگ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا حضور آپ تشریف لائیں اور بطور شفقت یہ فرمائیں تاکہ وہ کرامات جاری ہوں۔ اسی طرح آپ جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے ملفوظ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب عمر شریف چار سال چار مہینے اور چار دن ہوئی تھی تو اس وقت آپ کے گھر والوں نے حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت عرض کی کہ حضور آپ تشریف لائیں، اور باقاعدہ اور باضابطہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بختیار کاکی کو گویا کہ بسم اللہ شریف پڑھائیں۔ اس وقت حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا امام العارفین حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ صاحب کے اکابر خلفاء میں سے ہیں ان کو آپ لے کر دہلی تشریف لائے، اور آپ نے باقاعدہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم ان کو سبق پڑھاؤ۔ اب اس کے بارے میں دو قول ہیں، کہ یہ حمید الدین ناگوری آپ کے دہلی کے استاد تھے یا یہ واقعی میں ضلع راجستھان کے اندر جن کا مزار مبارک ہے اجمیر بھی راجستھان کے اندر ہی ہے, لیکن اجمیر ناگور جو ہے وہ جب آپ جے پور سے اجمیر شریف کی طرف جاتے ہیں تو اجمیر شریف سے پہلے جو ناگور کا علاقہ آتا ہے, اور ناگور کو کراس کر کے پھر آپ جو ہے وہ اجمیر شریف جاتے ہیں. اور یہ اجمیر ہو یا ناگور ہو, یہ دونوں علاقے جو ہیں, یہ قصبے جو ہیں, یہ راجستھان کے ضلع کے اندر, صوبے کے اندر موجود ہیں. تو یہاں پر علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو حضرت خواجہ صاحب کے اکابر خلفاء میں سے, کیا یہ تھے یا باقاعدہ اس سے ملتا جلتا کوئی نام تھا حمید الدین جو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے. لیکن اکثر ہمارے اسلاف جس بات کو ذکر کرتے ہیں وہ خواجہ صاحب کے اکابر خلیفہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے اور آپ نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی تھی, آپ نے جب کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کیا اور پورے 15 پارے سنا دیے, پورا 15 پارے سنا دیے. یہ آپ کی بڑی کرامات میں سے تھا. تو جب پوچھا گیا یہ کیسے, تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی شکم میں تھا تو میری والدہ تلاوت کرتی تھی اور مجھے یاد ہو جایا کرتا تھا, اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو یہ ساری چیزیں مجھے یاد تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو بطور کرامت کے جن کو اللہ نے پیدا کیا حضور کی امت کے اندر, اور حضور کے معجزات کی ایک جھلک بنائی ہے, حضور کا معجزہ انہیں بنایا ہے جو قرآن کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن کے متن کے تحفظ کے لیے اور قرآن کے مضامین کے تحفظ کے لیے, قرآن کے مفہوم اور پیغام اور ارشاد کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے ان اولیاء کے سینوں کو مختص فرمایا ہے. انہی میں سے جس طرح اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, میں اس کو پھر آگے جوڑتا ہوں, یہ گولڑہ ہو, بریلی ہو, دہلی ہو, یہ خطے الگ ہیں, یہ کام ایک ہی مشن کا کرتے ہیں. لہذا ہمیں مشائخ میں بندر بانٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بریلی کا ہے, یہ گولڑہ شریف کا ہے, یہ جناب سرہند شریف کا, یہ بریلی شریف کا ہے. نہیں, یہ تمام کے تمام عزت مصطفیٰ, ناموس مصطفیٰ کے پہرے دار ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں الگ الگ جگہ پر لگتی ہے, کسی کی ڈیوٹی سرہند میں لگی, کسی کی رامپور میں لگی, کسی کی بدایون میں لگی, کسی کی بریلی میں لگی, اور کسی کے گولڑہ میں لگی ہے. تو لہذا ہمیں اپنے سارے بزرگوں سے محبت کرنی چاہیے, جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں نا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, سلسلے فیض حاصل کرنے کے لیے ہوتے, تکبر کے لیے نہیں ہوتے. ہاں, اگر بندہ اپنے سلسلے کے ساتھ اپنے شیخ سے محبت کرے تو یہ نہیں کہ وہ دوسرے شیخ کو گویا کہ حقیر جانے معاذ اللہ, یہ تو طریقت کا کفر ہے, اور یہ طریقت کے اندر کفر کہا جاتا ہے حسد اور ریاکاری کو. یہ تمام وہ بہنے والی وہ نہریں ہیں جو اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے محبوب کی امت کو سرفراز کرتا ہے, جس کو بڑے پیارے انداز میں ہمارے بزرگوں نے اس طرح لکھا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے جو مدینے کی طرف لے جانے والا ہے, اس کی 4 پٹریاں ہیں اور اس پر 4 گاڑی کھڑی ہے, کسی بھی گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ گے وہ مدینہ ہی لے کر تمہیں جائے گی, چاہے قادری میں بیٹھے, چاہے چشتی میں بیٹھے, چاہے نقشبندی میں بیٹھے, چاہے سہروردی میں بیٹھے. جس کی رسائی جس پلیٹ فارم تک ہو سکے, جس کی رسائی جس گاڑی تک ہو سکی, وہ وہاں تک پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ ترجمانی کے حوالے سے اور سلسلے کی تفہیم کے حوالے سے یہ سلسلے مختلف ہوتے ہیں, لیکن نظریہ اور منشور ایک ہی ہوتا ہے, وہ اللہ کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب کے مقام کو راسخ کرنا, اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پابند کرنا, اور ان بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لا کر آباد کرنا. تو لہذا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں, جب لوگ آپ کو حافظ قرآن لکھتے تھے تو آپ نے باقاعدہ باضابطہ اس چیز کو پورا کس طرح کیا کہ جو مسلح پر حافظ صاحب پڑھاتے تھے ان سے کہا کہ دیکھو جو رات کو تم قرآن شریف پڑھاؤ گے نا, وہ دن میں آ کر صرف مجھے پارا سنا دیا کرو. تو کہتے ہیں جن حافظ صاحب نے مسلح پر جا کر تراوی میں پارا سنانا ہے, وہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر وہ پارا سناتا, اور پارا سنا کے چلا جاتا, وہ سنا کر جاتا, آپ کو پارا یاد ہو جاتا. تو یہ وہ کرامات جو انسان کی عقل سے بڑا ہے, اور یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہنے میں ہم حق بجانب ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے اس کو مختصر کر کے, یعنی صرف عنوان کے طور پر اس حقیقت سے آشنائی کے لیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب کے معجزے کو محدود نہیں کیا ہے, بلکہ قیامت تک اس لام متناہی سلسلے کو شروع کیا ہے, اور سرکار کے معجزہ میں سے عظیم معجزہ, سب سے اول معجزہ جو قرآن کریم ہے, پھر اس معجزے کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان شخصیات کو مصطفیٰ کے معجزوں میں ڈھال دیا ہے. اسی طرح اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ, عقل حیران ہو جاتی ہے بندے کی. اس سے پہلے پھر میں ایک بات آپ کو بتا دوں, تاکہ پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ سارے حوالے بطور گویا کہ نظر کروں ثواب کی نیت سے اور آپ کی روح پرفتوح کی جانب ہدیہ پیش کروں. اس لیے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب بنو عباس نے گرفتار کیا اور آپ جیل میں چلے گئے, اور آپ کا جیل میں جانا سادات کی محبت کے لیے تھا, سیدوں کی محبت کے لیے تھا. بنو امیہ نے سادات کے خلاف بغاوت کی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پیر ہوں, میرے ہزاروں مرید ہیں, میرے ہزاروں شاگرد ہیں. نہیں, آپ نے کہا یہ حق میں مریدوں کے ذریعے اپنی جان سے واضح کرتا ہوں. اور آپ نے باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت زید شہید کے لیے, کہ جو اس وقت ریاست کو للکار رہے تھے, اور ریاست بلکہ وہ ریاست نہیں خاریت کا اڈا تھا, جو چن چن کر سادات کو بنو امیہ کے لوگ شہید کر رہے تھے, تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کی مسجد میں جہاں پر آپ خطابت فرماتے تھے, جہاں آپ کا مدرسہ تھا, آپ نے باقاعدہ اپنے ہاتھ میں 10,000 درہم لے کر فرمایا کہ یہ حضرت زید شہید کے اس جہادی مشن کے لیے میں پیش کرتا ہوں جو سادات کے مرتبے اور عزت کے تحفظ کے لیے صرف کیا جا رہا ہے. باقاعدہ تو آپ کو گرفتار بنو امیہ نے بھی کیا, لیکن پھر جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا, پھر ایک الگ بات ہے کہ جیل کا جو داروغہ تھا وہ آپ کا بڑا معتقد تھا, اس نے کسی طریقے سے آپ کو وہاں سے نکالا اور اب مکہ شریف تشریف لے گئے. اب مکہ شریف میں چند دن آپ نے یا چند مہینے گزارے تو بنو امیہ کی حکومت گر گئی. بنو امیہ کی حکومت گری تو بنو عباس کی حکومت آ گئی. تو بنو عباس ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ اپنا دوست بن جاتا ہے, تو بنو عباس بنو امیہ کے دشمن تھے. امام اعظم نے بنو امیہ سے دشمنی کی تھی تو ان کی نظر میں امام اعظم کا مقام بڑا ہو گیا کہ جناب انہوں نے اس دور کے اندر بنو امیہ کو لتھاڑا تھا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام اعظم کی جنگ جو تھی وہ کرسی کے نہیں تھی, وہ نسبت مصطفیٰ کی تھی. بنو عباس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اور پھر آپ کو بغداد شریف لایا گیا اور کوفہ لایا گیا, اور پھر وہی حرکت منصور نے کی کہ جو بنو امیہ نے سادات کے ساتھ کی تھی. منصور نے سادات کے خلاف گویا کہ اس نے بھی قتال شروع کیا, کیونکہ سادات کی مثال جیسے حضرت موسیٰ کاظم کے خلاف ہارون رشید جیسا عقلمند آدمی پاگل ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کاظم کو قید کر دیا, قید کر کے ایک ایسے زمینی کنویں کے اندر قید کیا کہ جس میں حضرت موسیٰ کاظم اگر بیٹھ جاتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اور وہ اندھیرا کنواں. دراصل کرسی والے یہ ڈرتے تھے کہ سادات کی مثال ایک خوشبودار پھول کے مانند ہے کہ شہد کی مکھیاں بھنبھناتے ہوئے خود بخود ادھر پہنچ جائیں گی. تو یا علی رسول جہاں پر جاتے تھے تو ساری ریاست ان کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی. تو رئیس اور امیر یہ ڈرتا تھا کہ کہیں بغاوت نہ کر دیں, میرے خلاف کہیں بغاوت نہ کر دیں اور حکومت قائم نہ کر دیں. ہاں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں باطنی حکومت عطا فرمائی ہے, بغیر کرسی پر بیٹھے ہوئے جب ساری خلق خدا ان کی طرف راغب ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی سیاست کی اور کسی کرسی کی. تو حضرات گرامی توجہ فرمائی, یہی بات حضرت موسیٰ کاظم کے ساتھ ہوئی رضی اللہ تعالیٰ. جب امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ بنو عباس بھی حضرات سادات اور اولاد رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ نے وہی عمل جو بنو امیہ کے ساتھ اپنا پیش کیا تھا, وہی مبارک عمل آپ نے بنو عباس کے مقابلے پر جو سادات کھڑے ہوئے تھے سادات کی عزت و ناموس اور ان کے ذکر و فکر کو بچانے کے لیے, اپنے شاگردوں کو اعلان کر دیا کہ میری شاگردی میں جو تم ہو اور میرے علم کا جو تم پر حق ہے, اس کا حق تم پر یہ ہے کہ تم بڑھ چڑھ کر ریاست کا ساتھ نہیں دو گے بلکہ سادات کا ساتھ دو گے. اور اس وقت منصور نے آپ کو پھر گرفتار کیا, اور گرفتار کر کے جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور آپ نے ایک لمبا عرصہ جیل میں آپ رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے الحمدللہ اگر سادات کا نام لیا ہے تو پھر سادات کے مشن اور ان کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانے بھی پیش کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی بارگاہ کی شہید ہیں, وہ اولاد رسول کی عزت کے تحفظ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو باقاعدہ جیل میں زہر دیا گیا ہے. جب آپ جیل کے اندر موجود تھے تو امام ابو یوسف اور امام زفر وغیرہ تو بڑی عمر کے لوگ تھے, حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو 8 سال کے لگ بھگ کے بچے تھے, اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. انتہائی خوبصورت تھے, اور تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے چھوٹی عمر کا اور یہ سب گویا کہ بڑے, تو آپ نے کسی طریقے سے باعتبار تقوی تنفر کیا کہ اس بچے کو میں نہیں پڑھا سکتا, یہ میری مجلس میں کیسے بیٹھے گا. تو آپ نے ان کو یوں بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ جناب تم چلے جاؤ, میں تمہیں پڑھانا نہیں چاہتا, کیونکہ جس ذوق و شوق کے ساتھ آئے. آپ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قرآن کے حفظ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن حفظ کر کے آ جائے, تو 2-4 سال اس میں نکل جائیں گے, جب تک جو معاملات ہوں گے پھر دیکھا جائے گا. آپ نے کہا بیٹا تم جاؤ پہلے قرآن یاد کر کے آؤ, اس لیے کہ فقہ کے لیے پہلے قرآن کو حفظ کرنا ضروری ہے, اور تاکہ اس سے مکمل طور پر آپ کو اس کی درک حاصل ہو جائے. امام محمد نے کہا جی حضور ٹھیک ہے. وہ ایک ہفتے کے بعد پھر آ گئے, کہنے لگے جی تم کو تو میں نے کہا تھا کہ قرآن حفظ کر کے آؤ, تو کہا حضور کر لیا میں نے. ایک ہفتے میں قرآن یاد کیا. اب آئیے اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت مبارکہ کو دیکھیے کہ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی, اس وقت آپ نے اپنا ناظرہ قرآن ختم کیا تھا, اور جس وقت آپ کا ناظرہ قرآن ختم ہوا اسی وقت ناظرہ ختم کرنے کے ساتھ ہی قرآن یاد بھی ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھیے یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کیسے کرامت کا پیکر بنایا تھا, یعنی 4 سال کی عمر میں قرآن ناظرہ ختم ہو رہا ہے, جہاں ناظرہ ختم استاد و ناس پر کرا رہا ہے وہیں پچھلا سارا پڑا ہوا یاد ہو گیا ہے. تو یہ ایسی شخصیات ہیں کہ بچپن ہی سے ان سے اللہ رب العالمین جل مجدہ ایسی کرامات اور ایسے اعزازات کے صدور کرواتا ہے کہ جس سے سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ اب جب یہ بام یعنی بام دہلیز شباب پر قدم رکھیں گے تو اس وقت امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کی دستگیری اللہ رب العالمین ان کے دست پاک میں مرحمت فرمائے گا. تو حضرت پیر مہنی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے استاد نے کہا کہ حضور میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا کہ آپ کی روشن ضمیری اور آپ کا مقام ہی ہے. تو پھر آپ نے امبالہ کے ایک علاقے کے اندر قطبی جو منطق کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے مولانا محمد شفیع صاحب نے آپ اس کو پڑھا. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے ان کتاب کو پورا کرنے کے بعد خوشاب جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے ضلع خوشاب وہاں پر آپ تشریف لائے اور وہاں پر حافظ سلطان محمود صاحب جو رئیس المدرسین تھے ان سے آپ نے باقاعدہ اور باضابطہ جو درس کی ساری کتابیں ہیں تقریباً آپ نے اس حوالے سے وہاں پر مکمل فرمائی. بچپن میں ریاضت کا عالم یہ تھا کہ جو آپ کے ہم سبق ساتھیوں نے دیکھا کہ پنجاب کی انسان کو گرا دینے والی اور ٹھٹار دینے والی سردی ہوا کرتی تھی, اور پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ سردی میں مسجد کے صحن میں بیٹھ کر بغیر کسی لحاف یا چادر کے آپ اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے. یعنی بچپن سے ریاضت کے اندر اللہ رب العالمین نے مجاہدات کے اندر آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا. اور ہاں آپ دیکھیے کہ جناب ان کو چادر اور لحاف کی ضرورت کیوں نہیں, تو انہماک مضامین پر اتنا تھا, توجہ اپنی بنیاد کی طرف اتنی تھی کہ خارجی موسم آپ کے وجود پر اثر انداز نہیں ہو سکا. اور آج بھی آپ دیکھیے آپ اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں کہ اگر بندے کی توجہ کسی اور طرف ہو تو دوسری چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے, اور بندہ جب اپنے مرکز اور اپنے محور سے تھوڑا کمزور پڑتا ہے تو خارجی چیز اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ سردی کی راتوں میں یعنی بالکل ابتدائی شباب کا وقت ہے اور آپ مسجد کے صحن میں صحرا میں باہر نکل کر چاند کی روشنی میں آپ بیٹھ کر سبق یاد کرتے ہیں جبکہ لوگ گھروں کو بند کر کے گرم لحافوں میں بھی انہیں قرار نہیں آتا. تو باقاعدہ آپ کے ہمدرد ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے ایک نہیں ہر روز یہ دیکھا ہے کہ مہر علی نکل جاتا ہے مسجد سے باہر اور بیابان میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بچپن سے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ کرامات اور یہ عزت اور شرف آپ کو عطا فرمایا. یہ آپ کی کرامات تو ہے لیکن ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ اگر ہم آپ کے نام لیوا ہیں تو ہمیں عبادت میں آپ کے عمل سے خیرات لینی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. پھر مہری شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ و انہ نے اسی دوران یعنی جس دوران حضرت پیر مہری شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ ضلع خوشاب میں حضور قبلہ حافظ سلطان محمود صاحب جو سلطان المدرسین تھے ان کے پاس پڑھتے تھے, تو ان کا آنا جانا حضور خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر بہت زیادہ تھا, تو آپ اپنے استاد صاحب کے ساتھ بہت کثرت کے ساتھ سیال شریف آنا جانا ہوا کرتا تھا. اور اسی دوران حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ باضابطہ امام العارفین سلطان العارفین حضور خواجہ ملت و دین حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ کی بارگاہ میں ارادت کے رشتے کو جوڑا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس آستانہ مبارک سے امام العارفین حضرت پیر محلی شاہ صاحب مرید ہو رہے ہیں تو اس خواجہ دین و ملت خواجہ شمس الدین عارف خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور شان اور عظمت کا کیا غلغلہ ہوگا. تو آپ نے باقاعدہ اور باضابطہ سیال شریف میں آپ نے اس ارادت کو مکمل کیا. جس وقت 1900 یعنی جب یہ صدی شروع ہوئی تو مرزائی فتنہ بڑے عروج پر آیا اور بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے ہار مان رہے تھے. برلی شریف سے اعلی حضرت امام اہل سنت نے 6 سے زیادہ رسالے مرزا کے رد کے اوپر لکھے, لیکن بات یہ تھی کہ یہ علاقہ پنجاب کا تھا اور وہاں پر کمیونیکیشن رابطے کے اعتبار سے یہ نہیں ہوا کرتا تھا. اعلی حضرت فاضل بریلوی جس علاقے کے تھے سہارنپور رامپور وہابیت کا جب فتنہ یہاں پر بڑھا
تو وہابیت کا رد پیر مہلی شاہ صاحب نے پنجاب میں رہ کر بھی کیا ہے. ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے مختصر جلدی جلدی. وہابیت اور نجدیت کا رد, بلکہ پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے 12ویں صدی کی ابتدا میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی اس بدبخت میں جب حجاز مقدس کے تقدس کو پامال کیا اور علماء کو قتل کیا اور ساری امت اور اہل سنہ کو مشرک اور کافر قرار دیا, تو پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے گوڑا کی سرزمین پر رہتے ہوئے سیف چشتیائی شریف میں اور دیگر اور کتابوں کے اندر نجدیت کا خوب ناس نکالا اور ان کا نام لے کر ان کا گویا کہ رد کیا. اور یہاں تک آپ نے لکھا کہ مرزے نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, محمد ابن عبد الوہاب نجدی اسی راستے پر چل رہا تھا, وہ پہلے مر گیا ورنہ وہ بدبخت خبیث وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا. تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا امام احمد رضا بڑے متشدد تھے, انہوں نے سب کے خلاف لکھا, تو میں یہ کہتا ہوں سب کے خلاف لکھنے سے مراد انہوں نے حضور کے گستاخوں کے خلاف آواز اٹھائی. یہ اللہ کے ہر ولی کے وہاں یہ باتیں نظر آئے گی. یہ امام احمد رضا کا تفرد نہیں ہے, میں اس حوالے سے عرض کروں, یہ جتنے اہل اللہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ناموس و عزت کی خلافت ان کے سروں پر رکھ دیتا ہے, تو وہ چاہے جہاں آپ حضرت مجدد الفشانی کے خطبات آپ کا پڑھ کے دیکھیے, میں اگر نام ہٹا دوں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. اور ابھی میں حضور سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب کو پڑھوں گا, اگر میں آپ کو نام نہ بتاؤں تو آپ کو یوں لگے گا جس طرح اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. اور میں اگر فاضل بریلوی کی کتاب کو آپ کو پڑھ کے سناؤں تو آپ اگر نام نہ بتاؤں تو آپ کو یوں لگے گا جس طرح کے پیر مہلی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا لب و لہجہ اللہ کے محبوبوں کے وفاداروں کے لیے بھی ایک ہوتا ہے اور اللہ کے محبوبوں کے غدار اور باغیوں کے لیے ایک ہوتا ہے. لہذا یہ نچلی سطح پر جو مریدین خباثت کرتے ہیں, تقسیم کاری کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں, ان کو نہ امام احمد رضا سے کوئی فیض حاصل ہوگا اور نہ اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب سے کوئی فیض حاصل ہوگا, نہ حضرت مجدد پاک سے فیض حاصل ہوگا, اس لیے کہ ان کی یہ کوششیں اپنی ہوس کے لیے ہوا کرتی ہے, سلسلے کی خدمت کے لیے نہیں ہوا کرتی. سلسلے کی خدمت یہ ہے کہ سلسلے کی خدمت یہ ہوا کرتی ہے کہ بندہ اپنے شیخ کے مشن کو سمجھتا ہے کہ اس کی جس قدر خدمت ہے وہ ناموس رسالت کے لیے. اگر انہوں نے کسی کے تعریفی جملے بولے ہیں تو حضور کے دین کے وفادار کے لیے بولے ہیں, اور اگر کسی کے خلاف انہوں نے اگر قلم اٹھایا ہے تو نفسانی خواہشات کے اعتبار سے نہیں اٹھایا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور آپ کے تعظیم کے جو باغی تھے ان بدکاروں کے خلاف قلم اٹھا کر امت مصطفیٰ کو آپ نے بچایا ہے. جس طرح کے بعض لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے نہیں نہیں ہم ایسی بات نہیں کرتے, ہم بریلی والے نہیں ہیں. میں نے کہا گورڑا والے بھی یہی بات کرتے ہیں, سرہند والے بھی یہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ میں مرید بریلی شریف سے ہوں, ٹھیک ہے, نسبت بندے کی ایک طرف سے ہوتی ہے اور پھر بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ ہمیں یہ سعادت دیتا ہے اور دے رہا ہے, میں اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ اس کو سمجھتا ہوں, حالانکہ میرے پاس اس وقت وقت بھی نہیں تھا, وقت سے مراد میری اپنی مصروفیات کی بنا پر, لیکن رہا نہ گیا. آج کا دن ہمیں غنیمت مل گیا کہ 25 دسمبر آیا. میں نے بچوں سے کہا تیاری کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سفر کا مبارک مہینہ جا رہا ہے اور عالم ربانی حضور امام العارفین اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے سے ہم محروم رہ جائے. تو یہ قلبی ارادت ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو لہذا مزاج کے اعتبار سے کسی ایک بزرگ کو متون نہیں کیا جا سکتا. پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے مرزا کا کھل کے مقابلہ کیا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے بریلی شریف میں رہ کر 6 سے زیادہ رسالے مرزا کی تکفیر پر اور مرزا کے رد پر لکھے, لیکن کیونکہ اثرات کے آنے آج کل کی طرح کا تو ماحول نہیں تھا, لیکن اثرات کے منتقل ہونے کے حوالے سے یقیناً اس وقت کے حالات کا ایک بہت بڑا دخل تھا. اس جانب یعنی بریلی وغیرہ کی جانب مرزائیت کے اثرات بہت کم پڑے. امام احمد رضا نے اپنا دینی فریضہ پورا کیا, مرزا کا مکمل تشتبام کیا. یوں سمجھ لیجئے جو امام احمد رضا کے رسالے یا پیر صاحب کی خدمات ہیں وہ بالکل ایک ہی چیز کے ترجمان ہیں, لیکن حالات اور ضرورت کے اعتبار سے ذمہ داری بڑھتی چلی گئی. اس وقت ادھر سہارنپور اور دیوبند کے شیطان موجود تھے, اس کے اثرات پنجاب کی طرف کم تھے, کشمیر کی طرف کم تھے. اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ناموس مصطفیٰ عزت مصطفیٰ کے اس محاذ پر پہرا دیتے ہوئے وہابیت کو واضح طور پر چیلنج کر کے للکارا, اور حسام الحربان اس کی ایک بہت بڑی خدمت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا, کیونکہ مرزا گردواس پور کا تھا, پنجاب کا تھا, مشرقی پنجاب کا تھا, اور یہ گورڑا یہ سارے علاقے پنجاب کے خطے پر لگتے تھے, تو مرزا کی جھوٹی نبوت کے اثرات پنجاب پر بہت زیادہ پڑے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جس طرح کہ جو مرزا کے لیے پھاٹک کھول رہے تھے اس نانوتوی شیطان کا رد اپنے محبوب کے غلام احمد رضا سے کروایا، اسی طرح جس نے کھل کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس بدبخت کا رد اپنے محبوب کے غلام مہر علی شاہ سے کروایا. اور آپ کی یہ مبارک کتاب سیف چشتیائی شریف، میں کہتا ہوں یہ مرزائیوں کے خلاف حسام الحرمین ہے. حسام الحرمین، حسام کہتے ہیں تلوار کو، حسام کہتے ہیں تلوار کو. تو وہ حسام الحرمین جو اندر چھپ کر نبوت کی مہر کو توڑنے کی کوشش میں تھے اپنے زوم میں، امام احمد رضا نے ان کو حسام الحرمین سے کاٹا، اور جو بدبخت اندر سے نکل کر فرنگ پر آ کر اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ان کو سیف چشتیائی نے کاٹا. دیکھیں سیف بھی تلوار کو کہتے ہیں، نہیں دیکھ رہے آپ؟ سبحان اللہ، سیف بھی تلوار کو کہتے ہیں اور حسام بھی تلوار کو کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ امام احمد رضا اور اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب کا مزاج ایک ہے کہ نہیں؟ کتاب کا نام آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خدمت ہوگی کہ اگر ہم بیٹھ کر سارے بزرگوں کا ذکر کر دیں. خدا کی قسم یہ ہماری زندگی، اس لیے آپ دیکھیں ختم خواجگان ہمارے وہاں ہوتا ہے، ختم خواجگان چشتی بھی کرتا ہے نقشبندی بھی کرتا ہے سروردی بھی کرتا ہے، ختم قادریہ بھی یہ سارے سلسلے کرتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ فیض کا جو ایک مسلم مرکز ہے اس سے ہم فیض حاصل کر کے سارے بزرگوں کو خوش کریں اور ان کے راستے پر ہم چلیں. لہذا بندہ نسبت میں اس طرح کے، اس کو یوں سمجھیے کہ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، لیکن امام شافعی کی توہین کو بھی ہم حرام قرار دیتے ہیں، امام مالک کی بے ادبی کو بھی ہم حرام قرار دیتے ہیں، حضرت امام احمد کی بے ادبی کو بھی ہم حرام قرار دیتے ہیں. جس طرح ہم امام اعظم کے مقلد ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اسی طرح ان تین ائمہ کو بھی کہتے ہیں. بس یہی طریقت کا سلسلہ ہے، یہی طریقت کا. کوئی حنفی ہو کر امام شافعی پر حسد دکھائے اسے امام اعظم کی روح پرفتوح سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہوگا. کوئی شافعی ہو کر امام اعظم پر اگر اپنی حوس نکالے اور تبرہ کرے اسے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل علم سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ادائے مصطفیٰ حضور کی ذات ایک منبع فضیلت اور فضیلت کا سمندر ہے. کوئی اس گھاٹ سے پی رہا ہے، کوئی اس گھاٹ سے پی رہا ہے، کوئی اس گھاٹ سے پی رہا ہے، اصل جو پی رہا ہے فیض حاصل کر رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ سے حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شرعی تعلیم مختلف جہتوں سے ثابت ہے، ایک جہت کو امام اعظم نے پکڑا، ایک جہت کو امام شافعی نے پکڑا، ایک جہت کو امام مالک نے پکڑا، ایک جہت کو امام احمد نے پکڑا، اب یہ چاروں جو جہتیں جاری ہیں یہ وجود مصطفیٰ اور ادائے مصطفیٰ کا تحفظ چاروں طرف ہو رہا ہے. اور اللہ نے یہ چاہا کہ میرے محبوب کا کوئی بھی عمل چاہے وہ پہلے کا ہو یا بعد کا ہو کسی صورت میں وہ غیر محفوظ نہ رہے، محفوظ رہے. تو بعد کے عمل کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے امام اعظم کو مختص کیا اور ابتدائی عمل کے تحفظ کے لیے ان تین ائمہ کو مختص کیا. اسی طرح ظاہری تعلیم کے اعتبار سے حضور کی تعلیم کو ان چاروں نے محفوظ کیا، اسی طرح حضور کی روحانی اور باطنی فیض کو محفوظ کرنے کے لیے یہ چار سلسلے سامنے آئے. تو لہذا یہ یاد رکھیے، اس میں بندرباٹ، اس میں اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس شخص سے قطن دور رہیے. اس کتاب سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت پیر مہلی شاہ صاحب کا مزاج کیسے بدمذہبوں کے لیے نرم ہو سکتا ہے. اور اعوذ باللہ، میں تشبیہ نہیں دے رہا استغفر اللہ، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں جو بدمذہبوں کے لیے، جو اللہ کے گستاخ اور پیارے محبوب کے گستاخ ہوں، ان کے لیے جو نرمی رکھے وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ولی کہاں سے ہو جائے گا؟ اور یہ تو امام الاولیاء ہیں. جو بے ادبوں کو ٹھیک سمجھے ان کے لیے نرمی رکھے وہ تو ٹھیک سے مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ولی کہاں سے ہو جائے گا؟ تو جو اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کو امت ولی کہہ رہی ہے ان کے دل میں بدمذہبوں کی نرمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں انہوں نے نام بھی پھر سیف رکھا، اور امام احمد رضا نے بھی جو نام رکھا وہ حسام رکھا. تو یہ مزاج بزرگوں کا گویا کہ ایک ہوتا ہے، ادھر بھی ذوالفقار ہے اور ادھر بھی ذوالفقار ہے. جو چاہے در پردہ کفار کی گردنوں پر چل رہی ہو یا اس طرف بیٹھنے والے کفاروں کی گردن پر چل رہی ہو، مقصد مراد دونوں کا ایک ہوتا ہے کہ ناموس سے مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کا تحفظ کیا جائے. مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں تو یہ لکھا تھا کہ بالفرق خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ عوام کا خیال ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ، اعلی تعلیم یافتہ لوگ، اہل فہم پر یہ روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں بذات کوئی فضیلت نہیں، یعنی پہلے آنا اور بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. بعد زمانہ نبوی، یہ دیوبندیوں کا مفتی لکھ رہا ہے، سب سے بڑا مولوی ان کا سب سے بڑا سرخیل، کہ بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں یہ عبارت پیر صاحب تک پہنچی نہیں، یہ عبارت پیر صاحب تک پہنچی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پیر صاحب مرزا کے وہ خفیف دعووں کو، جس میں نبوت واضح طور پر جس کا وہ اعلان نہیں کرتا، لیکن پس پردہ اور گھوم گھوم کر لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے کہ بعد میں آگے چل کر چار پانچ سال کے بعد لوگ اس کے معتقد ہو کر پھر نبوت کو قبول کریں، معاذ اللہ اس کی جھوٹی نبوت کو، تو پیر صاحب ان مبہم الفاظوں کا رد کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف اپنی تلوار اٹھاتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مانتا ہی نہیں اس بات کو. پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزاج کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ تو میدان محشر میں ہوگا کہ پیر صاحب کے پاس مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب پہنچے جس میں اس نے لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہے. خاتم النبیین کے معنی کو آخری نبی سے ہٹانا یہ کفر ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پیر مہری شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تحذیر الناس آ جاتی اور آپ یہ کہہ کے رکھ دیتے کہ بہت بڑے ملا صاحب بیٹھ جائیے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ آپ نے ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے حضور کی نسبت کو دیکھنا ہے. جب مرزا کے مبہم دعوے کہ جس سے واضح طور پر اس کی نبوت جھوٹی نبوت آشکارا نہیں ہوتی، پیر صاحب اس پر بھی کفر کا فتویٰ تحریر فرماتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی نے واضح طور پر کفر بکا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے اور حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس عبارت کو پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جو طالب علم سیف چشتیائی پڑھتا ہو وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی قاسم نانوتوی کے ایمان کے قائل ہوں گے. لیکن کتاب ان تک نہیں پہنچی ہے. کتاب شور کرتے ہیں کہ جناب پیر مہری شاہ صاحب نے تو دیوبندیت کی تکفیر نہیں کی ہے. میں نے کہا پہلے یہ ثابت کرو کہ پیر صاحب کے پاس یہ ساری کتابیں پہنچی کہ نہیں پہنچی. پیر صاحب نے کہاں لکھا کہ میرے پاس اشرف علی تھانوی کی کتاب پہنچی؟ پیر صاحب نے کہاں لکھا کہ میرے پاس حفظ الایمان پہنچی؟ پیر صاحب نے کہاں لکھا کہ میرے پاس تحذیر الناس؟ بڑی قیمتی بات آپ تک منتقل کر رہا ہوں، وقت نہیں ضائع کر رہا آپ کا میں، غور سے سنیے. پیر صاحب نے یہ کہاں لکھا کہ میرے پاس برہان کافیہ پہنچی؟ اور یہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے. تحذیر الناس بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے اور یہ بہت اچھی کتاب ہے. پیر صاحب نے ایسی گھٹیا عبارت کبھی نہیں لکھی. پیر صاحب کے پاس پہنچی تو تخمیت الایمان پہنچی، اور پیر صاحب نے اس کی دھجیاں اڑا کر رکھی ہے. ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پیر صاحب نے اس کتاب کی بولیے دھجیاں اڑا کر رکھی ہے، اور آپ نے اس بات کو واضح کیا نہیں. جو کتاب پہنچی پھر اس کو چھوڑا نہیں پیر صاحب نے. آپ میری گفتگو سمجھ رہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی خلید احمد امبیٹھوی، ٹھیک ہے، رشید احمد گنگوہی، یہ باپ کے ہیں. اسماعیل دہلوی پہلے کا ہے. اسماعیل دہلوی حضرت شاہبل اللہ صاحب کا پوتا ہے اور حضرت شاہبل عزیز صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہبل غنی کا بیٹا ہے. اس کی کتاب بارہویں صدی کے اندر کتاب التوحید جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی تھی، کتاب التوحید، اس کتاب کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے عرب میں خوب پھیلایا. اس کتاب کے اندر اس نے مزارات پر جانے کو، وسیلے کو، شفاعت کو، حضور کی محبت و تعظیم کو کفر و حرام قرار دیا. اسماعیل دہلوی کے ہاتھ میں وہ کتاب کتاب التوحید آئی جس کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا تھا. محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کتاب التوحید کا اردو ترجمہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے نام سے کیا. پیر صاحب نے کتاب التوحید کا بھی رد کیا اور تقویت الایمان کا بھی رد کیا. میں نے یہ پروگرام اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ٹکٹیں ملے. پیر صاحب کے نالین کی برکت سے ہماری گڈی ایسی اڑ چکی ہے، الحمدللہ. ان کے نالین کا صدقہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے دنیاوی، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان بزرگ ہستیوں پر یہ الزام تراشی ہے. امام احمد رضا کو نہ پیر مہرلی شاہ صاحب سے کبھی جدا کیا جا سکتا ہے، اور نہ پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو امام احمد رضا سے کبھی جدا کیا جا سکتا ہے. اب بلکہ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اقادر خلفاء میں سے ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیر مہرلی شاہ صاحب کی مبارک تشریف سیفی چشتیائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے لا کر دی. ذرا دل سے سنیں، یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہو تم؟ یہ دل سے سنیں اور اس عقیدت کو عام کریں. نہ کوئی رضوی ہے، نہ کوئی چشتی ہے، نہ کوئی گڑھوی ہے، سب عاشق مصطفیٰ ہیں. ہاں پھر اس دور میں کوئی ہمارے عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈالے تو پھر اس کا تعارف رضوی سے ہوتا ہے، گولڑوی سے ہوتا ہے، چشتیت سے ہوتا ہے، لیکن یہ بات صرف تعارف کے لیے ہوتی ہے، طبقے جماعت فرقے بنانے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے. حسد کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے، خدا رب اپنی آخرت کو سمجھے۔ حضرت خلیفہ اکبر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مولانا ضیاء الدین مدینی رحمتہ اللہ علیہ، قطب مدینہ کون نہیں جانتا ان کو، وہ خود اس بات کے راضی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیف چشتیائی اور پیر محلی شاہ صاحب کی دیگر کتابیں فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی، کہتے ہیں میں بارہا دیکھتا کہ آپ کے ڈائس پر وہ کتاب پڑھی ہوتی اور فاضل بریلوی پیر صاحب کی تصنیف پڑھتے اور اپنے تلامذہ کے سامنے پیر صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا کتاب لکھی ہے! تو آپ دیکھیے، ملاقات تو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا ہے ملاقات کا، لیکن کوئی اتنا واضح ذکر اس کا نہیں ملتا کہ اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب اور اعلی حضرت پیر اعلی حضرت فاضل بریلوی۔ اب لوگوں نے لڑائی لگائی، کیا پیر محلی شاہ صاحب کو اعلی حضرت نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا میں رضوی کو اعلی حضرت کہہ رہا ہوں، یہ کون سی بات، یہ کیا بکواس سننے لگا رکھی، یہ کیا غلاظت بک رہے ہیں! جو بزرگ ہوتے ہیں سب اعلی حضرت ہوتے ہیں، آج تم حضرت بنے بیٹھے ہو، ان کو حضرت کہا جائے گا تو یقین فاضل بریلوی کو بھی اعلی حضرت کہا جائے گا، وہ مستحق ہے اس کے، اور پیر محلی شاہ صاحب کو بھی اعلی حضرت کہا جائے گا، مجدد الفسانی کو بھی اعلی حضرت کہا جائے گا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی اعلی حضرت کہا جائے گا، شاہ عبدالعزیز کو بھی کہا جائے گا، لیکن یہ الگ بات ہے، یہ اوصاف یہ جو مرتبے کا علو ہے یہ سب میں قدر مشترک ہے، لیکن اوصاف کے اعتبار سے ایک وصف خاص ہو جاتا ہے، تو ایک وصف خاص ہونے سے دوسرے کے اس الزام تو لازم نہیں آتا۔ بلا تشبیہ، جس طرح کہ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو حضرت عمر صدیق اکبر نہیں ہے، حضرت عثمان صدیق اکبر نہیں ہے، حضرت علی صدیق اکبر نہیں ہے، لیکن دیکھیے یہ اوصاف یہ وصف سب میں مشترک ہے، لیکن ایک جزوی طور پر ایک وصف کسی کے لیے مشہور ہو جانا دوسرے کے لیے وہ لان تان اور تنقید کا باعث نہیں بنتا۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب پیر محلی شاہ صاحب کو آپ کیوں نہیں کہتے اعلی حضرت، میں نے کہا جی کہہ دیتا ہوں، لیکن عام اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پیر صاحب گولنا شریف اسی نام سے آپ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، تو یہ زبانوں پر نہیں چڑھتا، تو زبانوں پر جاری نہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بغض ہے جو پیر صاحب کو اس نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات سن رہے میری بات آپ، دوسری بات یہ ہے، ہمارے امجدیہ کے بہت سینئر مدرس ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، بہت فاضل مدرس ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے۔ میں ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک دور میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہوتی ہے، جب شرائط مکمل ہو جائے تو علاقے کے حوالے سے خدمت کرنی ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خطہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، تجدیدی کام اپنے خطے اور معاملات نظریے بلکہ مجھے کہنے دیجیے اپنے محاذ اور اپنے موضوع کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح اعلی حضرت کے دور میں علامہ یوسف نبہانی کو بھی مجدد کہا گیا، اسی طرح علامہ یوسف نبہانی نے جس طرح مصر میں بیٹھ کر براہ راست نجدیت کا جنازہ نکالا اور اس وقت اہل سنت کی باگڈور سنبھالی، تو مصر کے علماء ان کو مجدد کہتے ہیں۔ امام احمد رضا نے حنفیت کا لبادہ اوڑھ کر جن شیطانوں نے امام اعظم کو بدنام کیا اور ناموس رسالت کی چادر کو داغ داغ کرنے کی کوشش کی، حضور کے علم پر، حضور کے ختم نبوت پر اور حضور کے علم و شان پر انہوں نے گالیاں دی معاذ اللہ، تو امام احمد رضا نے ان دیوبندیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، تو آپ اس خطے اس خدمت کے اعتبار سے اس موضوع کے اعتبار سے مجدد قرار پائے، اور پیر محلی شاہ صاحب نے جو واضح شیطان جو ختم نبوت کے منکر تھے اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، آپ نے مرزا کا رد کر کے بلکہ مجھے کہنے دیجئے مرزائیت کو قبر میں دفن کر کے آپ کے سر پر مجددیت کا صحرا سجا ہے، اس لیے کہ آپ نے قادیانیت کا رد کیا اور ختم نبوت کے محاذ پر آپ نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سب محاذ حضور کی عزت کے، حضور کی عزت کہیں علم مصطفیٰ سے متعارف ہوتی ہے، حضور کی عزت، حضور کی شان، حضور کے مرتبے کا کبھی ایک باب علم مصطفیٰ ہوتا ہے، کبھی ایک باب ختم نبوت مصطفیٰ ہوتا ہے، کبھی ایک باب ستارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کا ہوتا ہے، تو لہذا یہ حضور کی عظمت کے مختلف باب ہیں اور یہ مختلف باب کے مختلف پہرے دار ہیں اور ہر پہرے دار اپنی جگہ پر مستقل ڈیوٹی دے رہا ہے، لہذا یہ اپنی جگہ پر مستقل اس چوکی کا پہرے دار، یہ اس چوکی کا پہرے دار، اس چوکی کا پہرے دار، تو ان کی محاذ مکتب مختلف ہوتے ہیں، نظریہ خدمت ایک اسی مرکز کی ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے ایک دور میں کئی مجدد پائے جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجدد کی تعریف پھر کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، وہ جس پر متحقق ہو جائے خدمات کے اعتبار سے، ظاہری علوم اور باطنی علوم کے اعتبار سے، تو بات بالکل متعارف ہو۔ تو لہذا پیر محلی شاہ صاحب کو بھی مجدد کہا جاتا ہے اور آپ ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اپنی خدمات کے اعتبار سے مجدد کہا جا سکتا ہے اور وہ ہیں، تو لہذا یہ لڑنے جھگڑنے کی بات میرے دوستو نہیں ہے۔ لہذا یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی، اب بہت بنیادی چیزیں میں آپ کی خدمت میں گویا کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے حوالے سے درود پاک پڑھیے، اور یہ تعلیم جو منتقل کر رہا ہوں یہ آج کے درس کا سب سے بڑا حاصل ہے، یہ تو آپ کے سامنے اس لیے پڑھا جا رہا ہے تاکہ آپ ان کی شخصیت سے متعارف ہو سکیں. پیر مہلی شاہ صاحب کا فتویٰ میرے پاس ہے کہ باضابطہ پیر صاحب نے کوئی فتویٰ یعنی دارالافتاء کو قائم نہیں کیا تھا, لیکن جب سوالات آپ کے پاس آتے تھے تو پیر صاحب اس کا جواب مرحمت فرماتے تھے. ٹھیک ہے, پیر صاحب کے فتاوے میں اب آپ دیکھیے دیوبندی اس کا فائدہ اٹھاتے اور کہتے ہیں یہ امام احمد رضا کی فکر ہے, گوڑا شریف والے تو ایسی بات نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. میں نے کہا یہ تم جھوٹ بول کے اور کنفیوژن پھیلا رہے ہو, اپنی راہ بنا رہے ہو, لیکن یہ تمہاری راہ نہیں بن سکتی ہے. پیر صاحب کی کتابوں کے اندر وہی مبارک عقیدے لکھے ہوئے ہیں جو 1400 سال سے چلے آئے ہیں, اور وہی عقیدہ اعلی حضرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. سوال ایک پیر مہلی شاہ صاحب سے ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہنا کیسا ہے, ڈائریکٹ بشر کہنا, حضور کو ڈائریکٹ بشر کہہ کر مخاطب کرنا کیسا ہے. پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً مصداقاً متضمن بالکمال ہے. یہ ایک بات کرتے ہیں, پھر آگے چل کر آپ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ اطلاق کے لفظ بشر, آپ آگے اشاع فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے کہ جو اس لفظ بشر کی افادیت اور معنویت اور اس کمال کو نہیں جانتے, فرمایا کہ ان کے لیے بغیر زیادت لفظ دال بر تعظیم ناجائز ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب لیا جائے گا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ آپ کو بشر کہا گیا, تو بشر کہہ کر اگر حضور کی کوئی خاص وصف اور کمال کا ذکر نہ کیا جائے, یعنی حضور کو بشر کمال کے ذکر کے ساتھ کمال کے لفظ کو اس کے اضافے کے ساتھ نہ کیا جائے, تو فرماتے ناجائز ہے. جس طرح حضور کو کوئی بشر نہ کہے بلکہ خیر البشر کہے, کہ ایک وصف اس میں ایسا لکھیں کہ جو حضور کی تعظیم اور ادب کو دلالت کرتا ہو, حضور کو محض بشر نہ کہیں افضل البشر کہیں. اور کتنی پیاری بات پیر مہلی شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں دیکھیے چنانچہ آیت کریمہ میں جہاں وہاں بھی پڑھتا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم, کہ بشر تو کہہ دیا گیا ہے, اپنے جیسا بشر تو کہہ دیا گیا ہے, ادھر پیر مہلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو اپنی طرح بشر نہیں کہا گیا, اور اپنی طرح کہا گیا ہے تو وہ اس معنی میں نہیں کہا گیا جو وجودی معنی ہے, وہ آدمی معنی ہے. یعنی تم میرے جیسے ہو کس چیز میں, دیکھنے میں, کس چیز میں سننے میں, کس چیز میں ہاتھ میں, کس چیز میں بولنے میں, ایک چیز میں تم میرے جیسے ہو کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. تو وہ آدمی معاملے میں ہے, وجودی معاملے کے اندر مماثلت نہیں. اور یہی بات پیر مہلی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں, سنیے فرماتے چنانچہ آیت کریمہ میں بشر کے بعد یوحا الیہ یہ فضیلت آ گئی, کہ میں بشر تو ہوں لیکن میری فضیلت یہ ہے بشر بنی مانا ہوں کہ جن نہیں ہوں, لیکن بشر بعی معنی نہیں کہ تمہاری جیسا ہوں, نہ بشر اس لیے ہوں کہ جن نہیں ہوں, بشر اس لیے ہوں کہ خدا نہیں ہوں, بشر اس لیے نہیں کہ تم جیسا ہوں, اور تم جیسا نہیں ہوں تو پیر صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ یوحا الیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اور آگے کیا فرماتے دیکھیے, فرماتے کو یوحا الیہ نے آپ کی بشریت کے وصف کو ظاہر کر دیا کہ آپ کو کس معنی میں بشر کہا جائے. اور فرما تشہد میں کتنا باریک نقطہ آپ لکھتے ہیں, اور تشہد میں عبدہ کے بعد رسولہ بھی آیا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کو بندہ نہیں کہنا چاہیے, ہم نے کہا محض بندہ نہیں کہنا چاہیے, بندہ حضور کو جب کہا جائے گا جب خدا کے سامنے تعارف کرانا ہو, لیکن جب بندوں کے سامنے تعارف کرانا ہو تو بندہ نہیں کہا جائے گا آقا کہا جائے گا. کہا وہ کیوں, کلمے میں تو آیا ہے وہ اشہد ان محمد عبدہ, تو پیر صاحب کہتے ہیں آگے رسولہ بھی تو آیا ہے, رسولہ بھی تو آیا ہے. یہ رسولہ اس پر یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کمال ہے, سب سے بڑی فضیلت ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا شرف, سب سے بڑی معراج, سب سے بڑی عزت وصف رسالت ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الرسل ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں پیر صاحب نے اپنا نظریہ پیش کیا, یہ جو وہابی بشر بشر بندہ بندہ کہہ کر بکواس کرتے ہیں, پیر صاحب کو اس فرسودے اور غلیظ نظریے سے نفرت ہے, گھن ہے. اور آپ فرماتے ہیں حضور کو اگر بشر کہا جائے گا تو ساتھ میں ایک صفت کمال کی ذکر کی جائے گی تاکہ عقیدہ محفوظ رہے, اور اس کے بغیر اگر ذکر کیا گیا تو یہ امر حرام ہے. آگے آپ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے, لہذا آپ فرماتے ہیں کہ لہذا ان سے ہرگز متصور نہیں, یعنی علماء اہل سنت سے, معاذ اللہ, فرقہ دالہ نجدیہ وہابیہ. دیکھیں یہ الفاظ اعلی حضرت کے ہوتے کہ نہیں ہوتے. پیر صاحب لکھتے ہیں فرقہ دالہ نجدیہ وہابیہ کی طرح صرف لفظ بشر کا اطلاق جائز کہیں ایسا ہمارے علماء اہل سنت نہیں کہتے. البتہ ان کا خیال ہے کہ بقصد تحقیر لفظ بشر کا استعمال ناجائز اور بغیر اس کے جائز, یعنی جب آپ کے مرتبے کو اس بات کی طرف واضح کرنا ہو کہ آپ جن نہیں ہیں آپ خدا نہیں ہیں, تو اس میں بھی باعتبار تعظیم کے نہ کہ تحقیر کے, کیونکہ شیطان نے حضرت آدم کو بشر فضیلت کی نیت سے نہیں کہا تھا, توہین کی نیت سے کہا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر جو کہا گیا ہے قرآن کے اندر وہ فضیلت کی نیت سے کیا کہا گیا ہے، ایک تو اس لفظ کے اندر خود فضیلت ہے اور پھر دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور وصف لگایا گیا یوحا الیہ، جس طرح کہ عبدہ کے ساتھ رسولہ. آگے پیر صاحب فرماتے ہیں میری رائے وہی ہے جو اوپر میں کہہ چکا ہوں، صرف لفظ بشر کا اطلاق بغیر انضمام کلمات تعظیم نہ چاہیے. فرمایا صرف حضور کو بشر کہنا اور تعظیم کے الفاظ نہیں لانا یہ درست نہیں ہے، بوجائے شعوع عرف و قصد فرقہ دالہ، یعنی وہابی فرقے کی گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. صرف بشر کہنے میں ایہام امر ناجائز کا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ جناب صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے پیچھے تعظیم کا لفظ رکھے بغیر آپ کو محض بشر کہنا، حضرت پیر مہلی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ سخت ناجائز ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے، اور یہ بھی سوال ہوا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے؟ تو حضرت پیر مہلی شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بحسب نصوص قرآنیہ اور علم ما کان ما یکون. یہ بہت قیمتی جملہ ہے میرے دوستو، سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے علم عطا فرمایا، جو ہو چکا ہے وہ بھی عطا فرمایا، جو ہوگا وہ بھی عطا فرمایا. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی خود کہتے ہیں ہمیں حضور نے خبر دی بما کان وما کائن، جو ہو چکا تھا جو ہونے والا ہے. تو بما کان وما کائن کا ہی معنی اعلی حضرت نے لکھا ہے وما کان وما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا جو ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس کی خبر یعنی متناہی جب تک، یعنی وہ حدیث مبارکہ جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور کو کہاں سے لے کر کہاں تک کا علم دیا گیا، تو حضرت عمر نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ ان بدا الخلق حتا دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. حضور کو کہاں تک کا علم ملا ہے؟ حضور کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے. حضور کا علم ہمارے مقابلے میں لا محدود ہے، حضور کا علم ہمارے مقابلے میں لا محدود ہے. اس مقابلے میں حضور کے لیے جو علم کلی کہا جاتا ہے وہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، وہ مخلوق کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کا علم غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا، اب سوال ہوا اعلی حضرت سے بھی خالص الاعتقاد کے اندر، امباء المصطفیٰ کے اندر، کہ حضور کا علم اگر ایک دائرے میں تو وہ دائرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو فرما بخاری شریف حدیث ہے کہ ان بدا الخلق، جب سے کائنات شروع ہوئی، حتی دخل اہل الجنت منازل، یہاں تک کہ جو آخری جنت میں جانے والا تھا وہ جنت میں چلا گیا اور آخری جہنم میں جانے والا تھا وہ جہنم میں چلا گیا. فرمایا جب سے دنیا بنی اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سارا معاملہ مکمل ہو جائے گا. یہ دائرہ ہے حضور کے علم غیب کا، اس سے پہلے کہ ہم قائل نہیں، اس کے بعد کہ ہم قائل نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ لامتناہی علم ہے. اہل سنت جو حضور کے علم مانتے ہیں وہ اس دائرے کے اندر مانتے ہیں. سنیے، اس دائرے کے علم کو، صرف سبحان اللہ کے جملے کے ساتھ لمبی پہ غور رکھیے گا، کہ اس دائرے کے علم کو ہم دو الفاظوں سے تعبیر کرتے ہیں، ایک علم کلی اور ایک علم ما کان وما یکون. یہ دائرے کے اندر جو علم آ گیا نا، اس علم کو کیا کہیں گے آپ؟ علم غیب تو ہے لیکن یہ پورے دائرے کا بھی تو ایک نام ہونا چاہیے، تو اس کا نام ہے علم کلی. کیا ہے؟ علم کلی. اور وہ علم کلی جو متناہی ہے، وہ کلی جو متناہی ہے، جسے جزء حقیقی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ علم کلی اور اس کا ایک دوسرا نام ہے علم ما کان وما یکون، کہ جو ہو چکا جو ہوگا، جو ہو چکا جو ہوگا، یہ حضور جانتے ہیں، اس کا یہ دائرہ ہے. وہابیوں دیوبندیوں نے یہ شور کیا کہ یہ اصطلاح، یہ ٹرمز امام احمد رضا نے نکالی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں. علم کلی آج تک رسول کے علم پر کسی نے بولا ہی نہیں، علم ما کان وما یکون رسول کے علم میں کوئی بولا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تم بکواس کرتے ہو، علم کلی تو خود صحابہ نے بولا ہے. حضرت سواد بن قاریب کا وہ شعر واقعی واضح نہیں ہے کہ وہ اشہد اللہ لا رب غیرہ وانک مامون علی کل غائب. تو حضور کے علم کی طرف کل کی نسبت کرنا ہے تو صحابہ کا طریقہ ہے. ایک اور میں نے مسلم شریف حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے ہمیں خبر دی وما ما کانا بما ما بما کانا وما کائنون او کما قال، یعنی جو ہو چکا تھا اور جو ہوگا. تو یہ اصطلاحیں تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر دیوبندی شور کر کے اعلیٰ حضرت کو تانا دینے کی کوشش کرتے ہیں امام احمد رضا کو کہ یہ حضور کے علم کے لیے عنوان، حضور کے علم کے لیے سبجیکٹ، حضور کے علم کے لیے یہ بات امام احمد رضا نے یاد کی ہے، یہ بدعت ہے. اس سے پہلے حضور کے علم کو نہ اتنے دائرے میں کسی نے کہا ہے اور نہ اتنے دائرے کا نام علم ما کانا اور علم کلی کسی نے رکھا ہے. سمجھ رہے میرے بات کو؟ اعتراض سمجھ رہے؟ تو اس کا جواب پہلے یہ ہے کہ یہ دائرے کا علم تو حضرت عمر نے خود واضح کی. ایک، پھر اس دائرے کے علم کو علم کلی اور وما کانا کہ وما کان وما یکون کہنا، یہ تو احادیث میں بھی ہے اور اعلیٰ حضرت نے صرف یہ نہیں لکھا، سب علماء نے لکھا، اور یہاں پر پیر مہلی شاہ صاحب وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. جنہوں نے امام محمد رضا سے نہ پڑھا ہے نہ ان کے سے ملے ہیں نہ وہ معاملات ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے علم کے لیے ہمیشہ شرفاء علماء نے یہ جملہ استعمال کیا ہے. حضرت پیر محلی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب جو قرآن کے نصوص سے اور علم ما کانا وما یکون. تو دیکھیے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ بڑی قیمتی بات ہے یہ رکھیے، لوگ اس بات میں بالخصوص پیر محلی شاہ صاحب اور بزرگوں کو، یہ وہابی کیا کرتے ہیں اکیلا کے آگ کو شکار کریں گے کہ دیکھو یہ بات تو امام احمد نے لکھی، یہ مجھے الفسانی نے تو نہیں لکھی. بھائی اگر ہو بہو نہیں لکھی تو ہر بندہ ایک مفہوم کو ہو بہو تھوڑی لکھے گا. مثال کے طور پر میں ایک بات کہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مفتی صاحب بات کریں آپ کہاں گئے تھے، تو جملے الگ الگ ہیں، بات تو ایک ہی ہے نا. تو ضروری ہے کہ جو جملہ میں بولوں وہی یہ بولے، مفہوم ایک ہونا چاہیے. تو امام احمد رضا نے اگر کوئی اردو کا جملہ لکھا ہے جس میں کہا پہلے کی بعد میں، تو کیا اب یہ کتابوں میں تم ڈھنگالو گے کہ کہا پہلے کی بعد میں؟ وہ الفاظوں کو نہیں دیکھا جائے گا، موضوع مراد کو دیکھا جائے گا. امام احمد رضا نے جو لکھا ہے وہی عنوان مکتوبات امام ربانی میں ہے، وہی عنوان شیخ عبدالحق کی اشاعت اللمعات کے اندر ہے، وہی عنوان پیر محلی شاہ صاحب کی کتابوں کے اندر ہے. یہ کہتے الفاظ وہ نہیں ہے، اور میں نے کہا ڈنگرو الفاظ ایک نہیں دیکھا جاتے، مراد و مفہوم دیکھا جاتا ہے. یہ ان کے چھپے ہوئے وہ زہریلے عزائم ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں. تو پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ علم ما کان وما یکون، حضور کے علم غیب کے لیے نام دے رہے ہیں، فرمایا علم ما کان وما یکون از روئے احادیث نبویہ من جانب اللہ تعالی عطا ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. علم غیب کلی، آگے لکھتے ہیں علم غیب کلی اور بالذات علی سبیل الاستمرار خاصہ خدائی ہے، اور علم غیب علی قدر الاعلام والاعطاء آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. کہتے ہیں جو علم ذاتی ہے وہ تو اللہ کا خاصہ ہے، لیکن جو اطلاع کے ذریعے خبر کے ذریعے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے وہ علم غیب ہے. اور آپ باقاعدہ حضور کے علم پر امام احمد رضا نے جس طرح، اور موجودہ طرز کے حوالے سے بتاؤں، دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے لیے غیب مانتے ہیں لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم، پھر جب آپ اس کو دبا دینا تو پھر کہتے ہیں حضور نبیوں کے علم کا کون انکار کر سکتا ہے غیب کا، وہ تو قرآنوں میں موجود ہے. الا من ارتضی من رسول عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، یہ تو موجود ہے اور اسی کا علم ہے. اور ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء وما هو الغیب بدنین، کہ یہ تو موجود ہے، قرآن کا انکار ہوگا؟ ہم تو صرف آپ کو توحید سکھا رہے ہیں. میں نے کہا تم نہ سکھاؤ، ادب تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے، تم ادب نہ سکھاؤ، تمہارا ادب شعبہ ہی نہیں ہے. تم جب ادب کی طرف چلتے ہو تو چار کفر بک دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ جی ہم ادب سکھا رہے ہیں آپ کو، رب کی بارگاہ میں بات کیسی کرنی چاہیے؟ رب کی بارگاہ میں بات ایسی کرنی چاہیے کہ نبیوں کو اللہ نے غیب تو دیا ہے لیکن غیب کا علم نہیں دیا. اس کو آپ کہیں گے غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کی اطلاع دی ہیں، غیب کا علم نہیں دیا. ہم نے کہا دیکھو یہ گدوں والی باتیں نہیں ہیں. ابے جس کو غیب کی خبر دی جائے گی اس کو علم نہیں ہوگا. علم آتا ہی خبر کے ذریعے، علم آتا ہی اطلاع کے ذریعے. چاہے اطلاع الغیب قرآن کی جو اصطلاح ہے وہ بیان کرو، یا جناب اس کا مفہوم لفظ علم غیب میں بیان کرو، بات تو ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، لفظ علم غیب کسی عالم نے استعمال نہیں کیا. ہم نے کہا جھوٹ ہے. مفسرین جہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام کے علم کے بارے میں، بزرگوں کے علم کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ علم غیب لکھتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے حضرت خضر کے لیے سورہ کہف میں، وعلمناہ من لدن علما، اللہ فرماتا ہم نے خضر کو علم لدنی سکھایا ہے. اس کے تحت جتنے مفسر ہیں سورہ کہف کو اٹھا کر دیکھیے آپ، سب لکھتے ہیں کہ علم لدنی کا ہے، فوا ہوا علم الغیب ہے، وہ علم الغیب ہے. تو یہ باقاعدہ باضابطہ علم غیب کا یہ طرز اور یہ اس طرح یہ بات بولنے کا عرف رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ کے لیے ہمیں یہ سکھاتے ہو کہ رسول کے لیے جب غیب کی نسبت کی جائے تو علم کے ساتھ نہ کی جائے، خبر کے ساتھ کی جائے، اطلاع کے ساتھ کی جائے. اور یہ کہا جائے کہ نبیوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہے، غیب کا علم دیا جاتا ہے، غیب کا علم نہیں دیا جاتا، اطلاع دی جاتی ہے، تو غیب کے ساتھ علم کو نہ جوڑو. میں نے کہا اگر جوڑ دیا تو کہتے کفر ہو گیا. میں نے کہا یہ تو ہم نبیوں کے لیے جوڑتے تھے. اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر جس عبارت پر اس کو پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، واضح طور پر یہ لفظ لکھا ہے، غور سے سنیے گا. وہ لکھتا ہے کہ اگر کل علوم غیبیہ کی بات کی جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں، لیکن رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب، کیا لکھ رہا ہے وہ؟ وہ یہ نہیں لکھ رہا کہ ایسی غیب کی خبریں، یہ نہیں لکھ رہا، ایسی غیب کی اطلاع یہ نہیں لکھ رہا. وہ لکھتا ہے علم غیب، ہم تو علم غیب کی نسبت بعطائے الہی قیود و شرائط کے ساتھ اس ضابطے میں مقید کر کے جو بندوں کی شان شان نبی کے لیے لکھتے ہیں، اس بدبخت نے معاذ اللہ لفظ علم غیب، لوگ کہتے ہیں تھانوی کا کفر ہمیں نظر نہیں آتا، میں نے کہا عبارت آپ سنیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا شرم کے پردے ذرا دل پر گرا کے ذرا اس بات کو دیکھیے، وہ لکھتا ہے ایسا علم غیب، رہے باز علم غیب، یا تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جملہ بہائم کو بھی حاصل ہے، یعنی اگر ایسا علم غیب تو ارے غیر نہ تو خیر، زید عمر بکر آپ کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ، ارے غیر نہ تو خیر، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تھانوی کا ہمیں کفر نظر نہیں آتا، میں نے کہا یہ حضور کے علم کے لیے اور اللہ کی جانب سے جو غیب کا علم دیا جاتا ہے جو سراسر وہی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ایسا علم غیب تو زید عمر بکر، یعنی ارے غیر نہ تو خیر، جمی بہائم وہ حیوانات، یعنی جمی بہائم وہ حیوانات کو بھی حاصل ہے، یعنی بہائم میں گدھا بھی آتا ہے، چوپائے سارے آ جاتے ہیں اور حیوانات میں سب آ جاتے ہیں، کتا بھی آ جاتا ہے، بندر بھی آ جاتا ہے، سب آ جاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں تھانوی کا کفر میں نظر نہیں آتا، ایک تو چلو حضور کے لیے علم غیب ثابت کرنے کا مسئلہ ایک طرف رکھیں، لیکن علم غیب یہ اللہ کا عطیہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، علم غیب وہی کے ذریعے آتا کہ نہیں آتا، اب اس مبارک علم کو ارے غیر تو خیرے کا علم کہنا اور اس علم کو جانوروں کتوں خنزیروں کی طرح منسوب کرنا، یہ کفر نہیں ہے؟ بولے بولے، سچ سننے کی طاقت ہے آپ میں؟ عشق رسول ہے آپ کے اندر؟ اللہ کا ادب کرتے ہیں آپ؟ نبی کا ادب کرتے ہیں آپ؟ تو آپ کو کفر نظر نہیں آ رہا اس کے اندر؟ یعنی اس نے، اب دوسرا نتیجہ اس عبارت کا جو بھیانک نکلے گا وہ کیا نکلے گا، کیونکہ علم غیب تو اللہ دیتا ہے اور وہی کے ذریعے آتا ہے، اس نے کہا جی کتے جانور سب کو علم غیب مل جاتا ہے معاذ اللہ، تو اب ذرا سنیے اگر یہ عبارت کو ٹھیک مانا جائے تو پتا چلے گا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ کہنا نہیں چاہتا لیکن جو مطلب بن رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، نقل کفر کفر باشد، کہ جس طرح خدا نبیوں پر وحی کرتا ہے اس طرح کتے پر بھی کرتا ہے، یہ معنی نکلے گا اس عبارت کا، یہی معنی نکلے گا، اسی طرح خدا بہائم پر بھی کرتا ہے، کیونکہ علم غیب تو وحی کے ذریعے آتا ہے نا، ذالک من انباء الغیب غیب نوح الیک، محبوب یہ غیب جو آ رہا ہے وہی سے آ رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ یہ غیب بہائم اور حیوانات کو بھی ہے، تو تیری تقریر سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو وحی نبیوں پر ہوتی ہے معاذ اللہ وہ کتے اور جانوروں پر بھی ہوتی ہے معاذ اللہ، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کفر نہیں ہے؟ آپ کو ہمارے الفاظ سخت کیوں لگتے ہیں؟ کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کہ آپ کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں ہے؟ کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ابھی پوری دنیا سن رہی ہے، تو اس تقاضے سے اس عبارت کو سمجھے نا، اس بات سے آپ کو بات غصہ کیوں لگتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس عقیدے سے بات کو دیکھیں کہ ایک چھوٹ، یعنی اگر کوئی بندہ داڑھی رکھ لے، کچھ حدیث کی کتابیں لکھ لے، تو اس کو یہ اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو چاہے گالی لکھ دے؟ کیا مطلب اس کا؟ اگر ایک آدمی کوئی جماعت بنا لے 360 مرید کر لے، تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ واللہ رسول کی شان میں جس طرح چاہے بکواس کر دے؟ نہیں نکلتا، لہذا امام احمد رضا کے کفر کے فتوے کو جو صحیح نہ سمجھے اور وہ یہ کہے کہ نہیں اس میں کفر نہیں ہے، تو بلا تشبیہ میں اس کے کافر ہونے کا قائل ہوں، بالکل، اس لیے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، یعنی جو اس عبارت کو دیکھنے کے بعد، اس کے سکم پر واضح ہونے کے بعد، اس کی کمزوری خباثت پر واضح ہونے کے بعد اشرف علی تھانوی کو کافر نہ کہے، وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر، اور ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے، نہ بنا کہہ رہے ہیں، بنا نہیں رہے، بلکہ بنا تھانوی خود کافر ہے، بنا تھانوی خود کافر ہے، ہم اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے اس کو کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ گندا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، جب اس کے عقیدے کو رد کریں گے تب ہمارا ایمان ثابت ہوگا نا، تو یہ تو ہم اپنے ایمان کے ثبوت میں یہ بات کر رہے ہیں، میری بات سمجھے آپ، تو لہذا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے اس بات کو لکھا، اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ کو عالم الغیب بعلم عطائے وحی کہا جا سکتا ہے، تم کہتے ہو نبیوں کے لیے علم غیب نہیں کہا جا سکتا، پیر مہلی شاہ صاحب کہتے ہیں عطائے الہی کی قید کے ساتھ تو عالم الغیب بھی کہا جا سکتا ہے، عالم الغیب بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہ پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک عقیدہ ہے، ذرا جلدی سے 3-4 عقیدے اور سماعت فرمائیں، تھکے تو نہیں؟ یہ مجلس ملے گی نہیں تمہیں، پھر غور سے سنیں، یہاں پر ایک بات میں مزید جو ہے وہ آپ کی خدمت میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہاں پر سوال جو ہے وہ ایک اور پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا سے بڑی کشادگی کے ساتھ اور علم غیب کے مفہوم اور مراد کے حوالے سے آپ نے تفصیلاً
ایک نہیں کئی جگہوں پر. ملاد شریف کے حوالے سے جب آپ سے پوچھا گیا کہ ملاد شریف کے بارے میں حضور آپ کیا فرماتے ہیں, فرمایا مسلمانوں کے لیے ملاد شریف پر خوشی منانا جائز ہے. مسلمانوں کے لیے ملاد شریف پر خوشی منانا جائز ہے. اور ایک جگہ پر پیر مہدی شاہ صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کسی نے ایک سوال آپ سے گویا کہ واضح طور پر لکھا تھا کہ حضور افضل ہیں اور ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے کہ وہ مسجد افضل ہے. بیٹا فتاوی دیوبندانہ ذرا یہ عبارت جلدی سے, حضور افضل ہیں یا مسجد افضل ہیں؟ پیر صاحب کو جلال آیا, نہیں سمجھا آپ سوال. وقت نہیں ہے, تم تھک رہے ہو اس لیے میں سوال نہیں پڑھتا, ورنہ سوال میں جو نقطے ہیں اس کو سمجھانے کا بھی ایک مزہ اور ہے جو پیر صاحب نے جس اعتبار سے ایک ایک نقطے کی دھجیاں اڑائی ہیں. لیکن میں مختصر کر رہا ہوں اس کو. یہ کتاب میں رات کو اکثر اکیلا پڑھتا ہوں, صرف چشتیائی اور یہ کتاب, یہ رات کی روحانی کی وظائف ہیں. آپ اس کو پڑھیں, آپ کی راتیں چمک جائیں گی انشاءاللہ. پھر میرے شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ فقہاء و محدثین و سائر علماء اسلام کا معتقد بھی و مجمع علیہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل المخلوقات ہیں. سنیے سنیے, حتیٰ کہ مساجد و سائر امکنہ, جتنی زمینیں جتنے مکانات وہ متبرک, جتنے متبرک مقامات, و عرش و کرسی. سن رہے ہیں؟ یہ اعلی حضرت کا تنہا نظریہ نہیں ہے. فرماتے ہیں حضور افضل المخلوقات ہیں, عرش کرسی حق سب سے, اور بحسب لسان حقیقت آیان و اسما سب ظہورات حقیقت محمدیہ کے ہیں. فرماتے ہیں یہ عرش سے کیا افضل, عرش بھی حضور ہی کا ظہور ہے, کرسی بھی حضور ہی کا ظہور ہے, فرمائے مساجد بھی حضور ہی کا ظہور ہے. یہ بات آپ نے گویا کہ واضح طور پر ارشاد فرمائی. ایک بات اور سنیے, یہ وہابی جو ہر چیز کو بدعت کہہ دیتا ہے نا, اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم بکواس کہہ رہے ہو, نیک چیزوں کو تم بدعت کہتے ہو, تو لوگ کہتے ہیں یہ تم بڑے متشدد ہو اور تم جو ہے کہ بڑا شدت کا نظریہ اختیار کرتے ہو. تو پیر ملک شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ بتائیے, توجہ سے سنو, کہ ختم قرآن کے بعد جو سلسلہ چشتیہ نیازیہ کے متوسلین دس بدستہ کھڑے ہو کر جو سلسلہ مذکورہ پڑھتے ہیں, وہابی اس کو بدعت ضلالت کہتا ہے, یہ کیسا ہے؟ پیر صاحب کا اگر مزاج نہ ہوتا تو سوال کرنے والا کبھی وہابی کے بارے میں سوال کرتا؟ جو آج کل کے پیر دونوں ہاتھوں میں لڈو لے رہے ہیں تو ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, جو جیسا نظریہ رکھتا ہے اس سے سوال. پیر صاحب یقیناً میرا وجدان, میرا دل, میرا ایمان کہتا ہے کہ مجھ بد قسمت کو یہ صحبت تو حاصل نہیں ہوئی کہ ہم پیر صاحب کے مبارک چہرے کو دیکھتے, لیکن الحمدللہ ان کی مزار کی دہلیز چومنے کا ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے, الحمدللہ. اور ہم ایسے نہیں چومتے, الحمدللہ میری جب حاضری ہوتی ہے تو میں اپنے امامہ کھول کر پہلے ان جگہوں کو صاف کرتا ہوں کہ جہاں پر لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں, یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو ارادت بزرگوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حوالے سے ہونی چاہیے اور اس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے حلقے کے اندر وہابیت کی دجیاں اڑاتے تھے, اس لیے تو لوگ آپ سے آپ کے مزاج کے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں حضور جو ہم کیونکہ گوڑا شریف میں رواج یہ تھا پنجاب میں کہ لوگ رمضان شریف میں ختم تراویح کے بعد گھر نہیں چلے جاتے تھے, ہماری طرح بھاگو کہ بس پھر کیا ہوگا, نہیں, وہ بڑے عاشق مزاج لوگ, وہ کھڑے ہو کر پھر ختم خواجگان پڑھتے تھے, ختم خواجگان پڑھتے اور بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے. تو وہابی اس کو پنجاب کے وہابی کہتے تھے, یہ بدعت ہے. تو پیر مہلک شاہ صاحب نے جواب دیکھے کیا لکھا, فرمایا ان کے فرقہ وہابیہ نجدیہ ابن ان جدن, آئے ہائے ہائے, کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار, آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے نشر کرے, یہ وہی جھلکیاں یہاں پر ہیں. پیر صاحب لکھتے ہیں وہابیہ نجدیہ ابن ان جدن, یعنی باپ داداؤں سے یہی شیوا ان کا رہا ہے, ان کے ابن انجدن, ان کے دادا ان کے آبا و اجداد کا یہی شیوا رہا ہے. کہتے ہیں کان نہ دھرنا ان کی بکواس پر, کان نہ دھرنا ان کی بکواس پر, ان کا ابن انجدن آبا و اجداد سے یہی شیوا رہا ہے کہ مستحسنات یعنی مستحب چیزوں کو, مستحسنات بزرگان دین کو بدعت سیاح و ضلالت کفر و شرک کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں ان کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایسی بکواس کرتے ہیں, ان کے باپ دادا کا طریقہ ہے کہ جو نیک باتیں بزرگوں کی ہوتی ہیں اس کو یہ کفر و شرک اور بدعت کہہ دیتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو پتا چلا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مزاج اور اعلیٰ حضرت پیر مہلک شاہ صاحب کا مزاج رسول اللہ کے دشمنوں کے رد میں مخالفت میں ایک ہی ہے. بس یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خدمت ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں.
اور یہ انتشار جو ہے وہ ختم ہو جائے. آخری ایک فتاوے سے ایک آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ذرا توجہ رکھیے. سرکار کے والدین کے ایمان پر, سرکار کے والدین کے, سرکار کے والدین کے ایمان پر. کتاب ملا, میں بھی آپ کو کتاب بتاتا ہوں اور آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایسے مزاج کے آدمی نے. کسی نے اعلیٰ حضرت پیر محلی شاہ صاحب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام پر فوت ہوئے یا نہیں, اسلام پر فوت ہوئے یا نہیں, اور اگر اسلام پر نہیں تو کس پیغمبر پر تھے. زیادہ حد ادب. اب آپ دیکھیں سوال کرنے والا کتنا مؤدب ہے. وہ مسئلہ پوچھتا بھی ہے تو کافر مشرک نہیں لکھتا, وہ پوچھتا ہے کہ اسلام پر فوت ہوئے یا نہیں, یہ لکھتا ہے. آگے لکھتا ہے اور اگر اسلام پر نہیں تو کس پیغمبر پر تھے. وہ اسلام سے مراد حضور کی شریعت لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر پوچھتا ہے کہ کس پیغمبر صاحب پر آپ تھے. زیادہ حد ادب, یعنی آپ کیا کہتے ہیں, زیادہ حد ادب حضور, یعنی پیر صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے. پیر صاحب کہیں میرے سوال سے, بولو نا سبحان اللہ, پیر صاحب کہیں میرے سوال سے ناراض نہ ہو جائیں تو اپنی طرف سے عقیدت پیش کرتا ہے کہ زیادہ حد ادب, حضور میں یہ بات ادب سے پوچھ رہا ہوں, حضور یہ میں بات ادب سے پوچھ رہا ہوں, ناراض مت ہو جائیے گا. اب جواب اس کا پیر محلی شاہ صاحب کیا دیتے ہیں. آپ نے لکھا کہ بعض متاخرین محققین, دونوں اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ محققین اہل فقہ و حدیث نے اسلام میں ابوین شریفین حضرت رسول الثقلین کو احادیث سے ثابت کیا ہے, یعنی حضور کے والدین کے ایمان کو احادیث سے ثابت کیا ہے, بلکہ جمیع آباء و امہات حضور کی تمام دادا اور دادیاں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام حضرت آدم علیہ السلام تک پائے ثبوت کو پہنچایا ہے, اور اس بات اسلام کے تین طریقے ظاہر کیے ہیں. اس بات اسلام کی مولٹ. اب پیر صاحب بڑی بنیاد کہتے ہیں حضور کے والدین کے ایمان کو علماء نے تین طریقے سے ثابت کیا ہے. کتنے طریقے سے؟ خود لکھے فرما, اول یہ ہے کہ حضور کے والدین شریفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین ابراہیم خلیل اللہ پر تھے, ایک بات یہ, لہذا وہ مومن ہے, ایک طریقہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ دونوں زمانہ فترت پر تھے نہ زمانہ نبوت میں, یعنی ان کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی, ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب. تیسرا یہ, سمجھ گئے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. تیسرا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیغمبر خدا کی دعا سے آپ کے والدین شریفین کو زندہ کیا اور وہ اسلام لائے. آپ نے دیکھا کہ پیر محلی شاہ صاحب سے سوال ہوا, توجہ رکھنا, اور بالکل طریقے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سوال میں مستفتی جو ہے سوال کرنے والا وہ سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام پر فوت ہوئے ہیں یا نہیں, اور کوئی لفظ نہیں لکھا. یہ میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے, فتاوی دارالعلوم, ٹھیک ہے, یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے, اس کی جلد نمبر 3 ہے, کتاب الامامت ہے, عزیز الرحمان دیوبندی جو دیوبند کا سب سے پہلا مفتی ہے. سوال پیر صاحب کو کس انداز میں ہو رہا ہے؟ جواب نہیں پڑھ رہا ابھی میں, اوے جاگو بولو سبحان اللہ. میں جواب نہیں پڑھ رہا, سوال پڑھ رہا ہوں. انداز دیکھیں, انداز. قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک لوگوں کے لیے پاک بولیاں, پاک بولیوں کے لیے پاک لوگ. سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. کوئی چیمپئن برا نہ مانے, قرآن پڑھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اس پہ ہنسنا بھی نہیں ایمان کا مسئلہ ہوگا, قرآن کی آیت ہے, مذاق کوئی نہ بنائے. گندی بولی کے لیے گندی زبانیں, گندی زبانوں کے لیے گندی بولیاں. اب دیکھو مسئلہ تو شرعی تھا کہ معلوم تو کرنا ہے حضور کے والدین کے ایمان کا, پیر محلی شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والا معلوم کیسے کرتا ہے کہ حضور وہ اسلام پر ہیں یا نہیں, اور اگر اسلام پر نہیں ہے تو کیا کافر ہیں, یہ نہیں لکھا. اگر اسلام پر نہیں تو کس پیغمبر صاحب پر تھے. پھر آگے کہتا حضور زیادہ حد ادب, ٹھیک ہے, سوال دیکھ لیا پیر صاحب کی بارگاہ کا. اب یہ عزیز الرحمان دیوبندی جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا سرخیل ہے, فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے, مکتبہ حقانیہ ملتان سے چھپی ہوئی جلد ہے, اس باب الامامت صفحہ نمبر 184 پر سوال ہو رہا ہے. سوال سنو, ایک شخص اعلانیہ یہ کہتا ہے, ایک شخص چند لوگوں میں نہیں یہ کہہ رہا حضور حد ادب, یہ شخص اعلانیہ کہتا ہے کہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بت پرست یعنی مشرک کی اولاد سے ہیں. ولا حول ولا قوت. ایک شخص اعلانیہ کہتا ہے, معاذ اللہ آگے کا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا, ولا حول ولا قوت, کہتا ہے کہ یہ اور کافر کے مکان میں پیدا ہوئے ہیں, ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ آپ سے نہیں پوچھ رہے, جواب یہ دیکھتا ہے. ایک حدیث شریف میں مضمون آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا حال دریافت کیا, تو آپ نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار, میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے. حالانکہ اس حدیث کا جواب, اس سے کوئی پوچھے اس حدیث کا, یہ حدیث تو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے, اس حدیث کا ان ابی و اباک فی النار, اس کا جواب علماء نے لکھا کہ نہیں لکھا اپنی کتابوں میں؟ اس حدیث کے تحت امام نبوی نے اس کا جواب لکھا کہ نہیں لکھا؟ یہاں اب سے مراد حضرت عبداللہ مراد لیا ہے یا آپ کا چچا ابو لہب مراد ہے؟ یہ دیا کہ نہیں دیا جواب؟ جواب موجود تھا, ٹھیک ہے. دوسری حدیث اس نے آگے لکھی, مسئلہ واضح نہیں کیا کہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی, بس حدیث لکھ کر فتویٰ ختم کر دیا بس. یعنی اس نے اشارہ دیا کہ نماز اس پر ہو جاتی ہے جو اعلانیہ ممبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کے بارے میں یہ کہے. لیکن موشی نیچے حاشیہ دینے والا ایک لفظ لکھتا ہے, حاشیہ دینے والا لکھتا ہے, روایت مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ جو شخص مذکورہ کلمات کہتا ہے اس کی امامت درست ہے, اس کی امامت درست ہے, گو کے سکوت کرنا بہتر ہے لیکن امامت اس کی درست ہے. یہ فتاوی دار دیوبند. میں وہ سوال دوبارہ نہیں پڑھ سکتا, آپ نے وہ سوال سن لیا ہے. اب پوری دنیا کے میں دوبندیوں سے کہتا ہوں, ابوین کریمین کے ایمان کا مسئلہ مختلف ہی ہے, مجمع علیہ اپنی جگہ پر, انداز دیکھیں آپ, ٹھیک ہے. پیر مہری شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں لکھی اور امام راضی کا قول نقل کیا کہ ان جمیع آباء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا مسلمین ومما یدل علی ذلک قوله لم یزل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات وقد قال اللہ تعالی انما المشرکون نجس فوجب ان لا یکون احد من اجدادی مشرکا. فرمایا کہ حضرت امام راضی کا قول نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پاک مسلمانوں کے پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے, اور امام راضی نے لکھا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہوتے ہیں, تو فواجبہ تو واجب ہے اس بات سے کہ ان لا یکون احد من اجدادہ مشرکا, یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کے والدین میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مشرک ہو, اس لیے کہ مشرک نجس ہوتا ہے, اور حضور نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوں. اور آخر میں پیر صاحب اپنا فتویٰ ختم کر, یہ بات میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب ہر حلقے میں پڑھے جاتے ہیں, ہر حلقے میں دیکھے جاتے ہیں, تو لہذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب کا مشن امام احمد رضا کے مشن سے جدا نہیں, اور امام احمد رضا کی بولی پیر صاحب کی بولی سے جدا نہیں. پیر صاحب اپنا آخری جملہ عرض کرتے ہیں, الحاصل ایمان ابوین کریمین شریفین حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا متاخرین علماء کے نزدیک ثابت ہے, جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا, جیسا کہ میں نے اوپر. اب آئیے, یہ پیر صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے, اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما احل بہ لغیر اللہ. پیر صاحب کے دور میں ایک مسئلہ چلا گیارہویں شریف اور فاتحہ کا, وہاں بھی یہ کہتا تھا کہ جناب فاتحہ اور گیارہویں, فاتحہ اور گیارہویں معاذ اللہ یہ حرام ہے. علماء نے پوچھا اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا, کہنے لگے قرآن کہتا وما احل بہ لغیر اللہ. علماء نے کہا اس میں کیا کہتا ہے قرآن, ذرا ترجمہ کرو, تو کہنے یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام جسے غیر خدا کے نام پر پکارا جائے, غیر خدا کے نام پر, بولیے غیر خدا کے نام پر پکارا جائے ہر وہ چیز حرام. پیر صاحب نے دھجیاں اڑائی ہیں کہ یہ وما اوہل بہ لغیر اللہ یہ عام نہیں ہے کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے. آپ نے فرمایا اس آیت کا ترجمہ غلط ہے, بلکہ اس آیت کا ترجمہ ذبح کے ساتھ خاص ہے کہ ہر وہ جانور حرام جسے خدا کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے, یا پھر یہ کہ تقرب کی نیت سے یعنی عبادت کی نیت سے پہلے منسوب کر دیا جائے, عبادت کی نیت سے پہلے منسوب کر دیا جائے اور خواہ اسے اللہ کے نام پر پھر ذبح کر دیا جائے, کیونکہ مقصد ہے غیر خدا کی طرف. لیکن اگر نام جانور کا صرف پہچان کے لیے لیا گیا, جس طرح کے گھر میں جانور ہم لاتے ہیں تو یہ ابا کا بکرا ہے, یہ نانی کا بکرا ہے, یہ دادا کی گائے ہیں, تو محض تعارف کے لیے اگر نام لیا گیا اور ذبح اللہ کے نام پر لیا گیا تو وہ اس آیت میں داخل نہیں بلکہ جائز ہے. اور آپ نے لکھا کہ فاتحہ نیاز گیارہویں اس میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں جانور کو ثواب کے لیے مشہور کیا جاتا ہے غوث پاک کے لیے, کٹتا وہ خدا کے نام پر ہے، ثواب کے لیے مشہور کیا جاتا ہے، جس طرح تم ثواب کے لیے بچے کے جانور کو عقیقہ عقیقہ کہہ کر مشہور کرتے ہو. یہ پیر صاحب نے بات سمجھ گئے آپ. اب پیر مہلی شاہ صاحب نے اس پر، وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے، پوری کتاب اس مسئلے پر لکھی ہے، یہ پوری کتاب اس مسئلے پر لکھی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ کے مسئلے پر پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گویا کہ پوری کتاب آپ نے لکھی ہے. لیکن ایک عبارت سب سے پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد پیر صاحب کا ایک واقعہ بچپن کا سناتا ہوں جو آپ نے لکھا ہے اس میں. پیر صاحب نے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام، اگر یہ مانا کیا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر نسبت کر دی جائے، تو سب سے پہلے تو اس سورت کا کیا ہوگا، اس سورت کی نسبت ہی بکرا کے نام پر ہے اور بکرا خدا کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کتاب کا کیا کریں گے، قرآن حکیم کا، قرآن خدا کا نام نہیں ہے، یہ کتاب بھی اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر منسوب ہے. مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد عثمان، حدیث کا نام بخاری شریف، مسلم شریف، بیت المقدس، مسجد حرام، تو یہ تو کوئی نام اللہ کا نہیں ہے اس میں، ہے کہ نہیں بولو، کوئی نام اللہ کا ہے. سب سے بڑی بات سنیے، مولوی کی جو بیوی ہے وہ بھی خدا کے نام پر نہیں، اس کے نام پر ہے، تو وہ تو سب سے پہلے حرام ہوئی. اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ خدا کی بیوی خدا کی بیٹی، اور خدا بیوی اور بیٹیوں سے پاک ہے، سب اس کو مولوی کی طرح منسوب کرتے ہیں. تو غیر خدا کی طرح منسوب کرنے سے اگر گیارہویں کا بکرا حرام ہوتا ہے تو ملا کیوں نہیں حرام ہوتی، اس کی بیوی کیوں نہیں حرام ہوتی؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس مسئلے کو انہوں نے گردن کاٹنے کا مسئلہ بنایا، اس لیے میں ذرا سخت انداز میں لے رہا ہوں. گیارہویں کو انہوں نے کہا کہ غلام اللہ کہا کرتا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا گیارہویں سے اچھا ہے. مولانا عبد الغفور ہزاروی نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے تم نے دونوں کھایا ہوگا، اور تجھے پھر ذائقہ پتا چل گیا کہ کون سا اچھا کون سا برا ہے. تو اب ذرا غور فرمائیے، انہوں نے اس، تو پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا. پیر صاحب نے بہت، یہ خود گویا کہ چار پانچ گھنٹے کی کتاب ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح کہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھا ہے، تاکہ سوال کی نوعیت، اس کے مزاج، ایک ایک چیز کی تنقید ہو تو پھر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے. لیکن میں یہاں پر گویا کہ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. درود پاک پڑھیے. پیر صاحب کے استدلال کا نظریہ آپ ذرا دیکھیے گا. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وما اہل بہ لغیر اللہ والی بات کا صحیح مصرف موقف بیان کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ الحاصل، غور سے سنو، الحاصل بتوں اور کاملین کی ارواح میں فرق واضح ہے. دیوبندی وابی کہتے ہیں مورتی اور مزار ایک ہوتا ہے. پیر صاحب اس کو لکھتے ہیں بتوں اور کاملین کی ارواح میں مدد واضح ہے اور امتیاز غالب ہے، پس جو آیات بتوں کے متعلق وارد ہیں. آج تک یہی تقریر میں کرتا تھا نا، یہاں پر میں نے پیر صاحب کا نام کبھی لیا نہیں. اب آپ دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں وہی پیر صاحب کرتے ہیں، بلکہ جو پیر صاحب نے کی ہے ہمیں وہی بات کرنے کا فیض حاصل ہوتا ہے. فرماتے ہیں امتیاز غالب ہے، پس جو آیات بتوں کے متعلق وارد ہوئی ان کو انبیاء اولیاء پر حمل کرنا لگانا یہ قرآن کی تحریف ہے، قبیح تحریف ہے، بدترین قرآن کی تحریف ہے، اور دین کی بہت بری تخریب ہے، جیسا کہ تقویت الایمان کی عبارتوں میں ہے. پیر صاحب نے تقویت الایمان کا نام لے کر رد کیا ہے. اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا سب سے بڑا مولوی ہے، اس کی کتاب کا نام لے کر رد کیا ہے کہ تقویت الایمان بہت بری تحریف ہے قرآن کی. بہت بری، فرماتے ہیں بہت بری تحریف نہیں، تخریب، ایک بہت بڑی چوری ہے، اور بڑے معنی کو خراب کر کے، بگاڑ کر، اسے بری رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے. فرمایا جیسا کہ تقویت الایمان کی عبارتوں سے ظاہر ہے. مجھے بتائیے پیر صاحب نے اس کے غلط استدلال جس میں اس نے نظر و نیاز اور بزرگوں سے مدد مانگنے کو حرام قرار دیا، آپ نے یہ بات گویا کہ واضح طور پر ذکر فرمائی. اسی طرح پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بزرگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اس نے چند آیتیں واضح طور پر لکھی ہیں. مثال کے طور پر اس نے آیت لکھی فلا تدعوا مع اللہ احدا وانه لما قام عبد اللہ يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. دوسری آیت اس نے لکھی اس حوالے سے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. یعنی اس میں یہ ایک وحابی نے لکھا کہ تم جو یا رسول اللہ یا غوث کہتے ہو نا، یہ تو تمہاری پکار، من اضل ممن يدعو من دون الله، یہ تو اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پکارتا ہے، اس کی پکار تو وہ قیامت تک نہیں سن سکتے. مرید نے کہا حضور وحابی یہ آیت لکھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر صاحب جواب دیتے ہیں پہلے یا کنابود یا کنستائن. فرما یا کنابود یا کنستائن کا معنی اور مدلول صرف یہ ہے کہ طلب مدد کرنا اس طرح کے مستعان منہوں کو خالق عون و مدد یقین کرنا یہ جناب باری تعالیٰ کی ذات میں منحصر ہے. یعنی حقیقی مددگار مختصر ترجمہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، خواہ امور دینی ہو یا امور دنیاوی. وہ بھی کہتا ہے جی آپ دنیاوی کام میں کسی سے مدد لے سکتے ہیں، معفوق الاسباب میں نہیں لے سکتے. پیر صاحب کہتے ہیں یا کنستائن میں یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، دونوں مددیں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں مددیں اللہ کی طرف سے. اور آگے چل کر پیر صاحب لکھتے ہیں خاتم المحدثین، بلکہ آیت لکھتے ہیں بھائی، آیت موجود ہے وتعاونوا علی البر و تقوی، سے ظاہر ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. بس یہ کہنا کہ مطلق مدد کا طلب کرنا جناب باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور اسی میں منحصر ہے، اور کسی طور پر بھی مخلوق سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے. آگے لکھتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مقدم کرنا یعنی حصر کا فائدہ بخشتا ہے، یعنی آپ غیر سے ہم مدد نہیں مانگے، اور یہ استعانت یا خاص عبادت میں ہے یا جمیع امور دنیاوی میں. اگر خاص ہے تو پس راز اس میں یہ ہے کہ اگرچہ عبادت انسان کا اپنا کسب ہے اور اپنا اختیاری فعل ہے، مگر بندے کے تمام افعال اللہ تعالی کی مخلوق ہیں. پس عبادت میں استعانت یعنی مدد ثابت ہو گئی، اور اگر عام ہے تو اختصاص کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے غیر کی امداد و اعانت کرتا ہے اس کی غایت کار یہ ہے کہ اس کے دل میں اس غیر کی امداد کے اسباب اور دوائی ڈال دیے جاتے ہیں، اور اسباب و اعانت کسی کے دل میں ڈالنا باری تعالیٰ کا کام ہے. پس گویا بندہ کہتا ہے کہ آپ کے بغیر کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. بابی کہتا ہے یہ شعر کیوں پڑھتے ہیں آپ کے بغیر میرا کوئی نہیں، یا غوث پاک آپ کے بغیر میرا کوئی نہیں. تو پیر صاحب لکھتے ہیں گویا کہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کے بغیر کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اور اس سے اعانت کا امکان بھی نہیں. ہاں مگر اس کی مدد فرمائی اور میری امداد و اعانت کے اسباب جمع کرے اور پھر آپ کے دل میں میری امداد و اعانت کی خواہش ڈالے تو جب یہ ممکن ہے پس ان تمام وسائل اور اسباب سے قطع نظر کرتا ہوں اور آپ کی اعانت ہی پر میں نظر رکھتا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جملے کہے جاتے ہیں، خلاصہ یہ کہ میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح بندے کے کو پیاس لگی ہو اور کوئی کہے ذرا مٹی کھا لیں، کوئی کہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ جناب یہ گندک کھا لیں، کوئی کہے کہ جناب آپ یہ غلازت کھا لیں، اس نے کہا بکواس نہیں کرو، میری مدد صرف پانی سے ہوگی، پانی کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس مدد کا سبب بنایا ہے اور اس کی نظر حقیقی اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اس پانی کی طرف باعتبار سبب کی ہوتی ہے، باعتبار سبب. پھر آگے پیر صاحب نے لکھا کہ یہ لا تدعو ادعو والی جتنی آیتیں ہیں اس کا معنی عبادت کر، اس کا معنی پکارنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر اس کا معنی پکارنے کا بھی ہو تو فرماتے ہیں کہ پکارنا کس طرح ہے، فرما پکارنا اس طرح ہے کہ اس کو مستقل بھی ذات جانا جائے، یعنی خدا سمجھ کر کے وہ خود سے سنتا ہے. اس نیت سے اگر کوئی کسی کو پکارے گا تو شرک ہوگا، ورنہ اہل اللہ کو پکارنا ہرگز شرک اور حرام نہیں ہے. یہ پیر صاحب نے اس مسئلے کے اندر بالکل واضح طور پر لکھا ہے. اور پھر کسی نے پیر صاحب سے پوچھا کہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، یہ میں یوں پڑھ دیتا ہوں، پیر صاحب سے صفحہ نمبر 110 پر کسی نے پوچھا تھا کہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، تو قبروں پر جانے کا بڑا پیارا سوال ہے. قبروں پر جانے کا سنت طریقہ تو یہ تھا کہ بندہ جائے اور ان کے لیے مغفرت کر کے آ جائے، یہ مدد مانگنا تو سنت طریقہ نہیں ہے. پیر صاحب کہتے ہیں احمق، سنت سے تو رسول کا عمل ثابت ہوتا ہے، رسول کس قبر والے سے مدد بھلا کیوں مانگیں گے، وہ تو دعائیں مغفرت کریں گے. یہ پیر صاحب نے صفحہ نمبر 110 میں لکھا ہے. فرمایا کہ وہ مدد کیوں مانگیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائے مغفرت ہی فرمائیں گے. اور فرمایا کہ لیکن جو بعد کے علماء اور جو صلحاء اور صالحین ہیں ان کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ ان سے یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ وہ اولیاء کاملین اور مزارات سے استمداد کا طریقہ ان سے رائج ہے، لہذا مزارات سے استمداد باعتبار سبب کے کرنا. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکمل فتویٰ ہے جو وقت کے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا بالکل جائز اور بالکل ثابت ہے. اب ذرا سنیے اس طرف، اب ہم اس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قبروں پر جانا میت کے لیے دعا و سلام کی غرض سے مسنون ہے. بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبور پر تشریف لے جانا اس غرض کے لیے تھا، اس لیے کہ آپ کے منصب عالی کا مقتضا یہی ہے. اس واسطے اس محل کو موقع پر استمداد اور دعائے طلبی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے متصور نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ کا توسل متصور ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، بخلاف امت مرحومہ کے کہ اس امت کے صالح اور اس امت کے طالح سوری طالح اور گناہگار صالحین اور نیکوکاروں سے استمداد توسل کر سکتے ہیں. یہ پیر صاحب نے اس حوالے سے مکمل لکھا. ایک پیر صاحب کے بچپن کا واقعہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک حکایت پیر صاحب نے لکھی, فرماتے ہیں میں دن جنوں طالب علم کی دور میں تھا, ایک علاقے کا نام لکھا ہے, اس مقام پر حضرت مولانا حاجی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں پیر صاحب کا انداز رضی اللہ تعالیٰ لکھنے کا, وہ بھی کہتا ہے غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے. ایک ایک چیز سے آپ کو عقیدہ بازی ہو. فرماتے ہیں کہ جس دوران میں طالب علمی میں کے دور میں ایک مقام پر حضرت مولانا حاجی سلطان محمود صاحب, جس طرح میں خوشاب کا جو میں نے ذکر کیا, ان کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے سکونت پذیر تھا, ایک بزرگ عمر رسیدہ مسافر شکر کوٹ پر مقیم تھے. آپ کا نام بابا نور ملہی مشہور تھا, قادری نسبت رکھتے تھے, یہ بچپن کی بات کرتے ہیں, اور حضرت شیخ محمود رضی اللہ تعالیٰ چکی والے کے دست حق پر حق پرس پر شرف بیعت حاصل تھا. صاحب موصوف یعنی وہ بابا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک بکری یا دمبا جو اپنے ہاتھ سے پالا ہوا ہوتا تھا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے فاتحہ کے لیے ذبح کرتے اور ساتھ حلوہ اور روٹی بھی پکا کر فقراء کو کھلاتے تھے. کہتے ہیں خاص طور پر اس نیاز مند خادم اولیاء اپنے بارے میں کہتے ہیں کو اصرار اور اہتمام کے ساتھ شریک دعوت فرماتے اور میرے حال پر حد درجہ مہربانی کی نظر رکھتے, بلکہ بغیر درخواست صاحب موصوف نے بندے کو ہر وقت آنے کی اجازت دے دی تھی. ایک دن میں شکر کوٹ سے انگا جا رہا تھا, راستے میں دور سے میں نے دیکھا کہ وہی سفید ریش بزرگ سفید داڑی والے بزرگ دمبا چرا رہے تھے. انداز دیکھیں دمبا چرا رہے تھے اور عذرائے محبت فرت شوق اس کے ساتھ ان جانوروں کے ساتھ کھیل بھی رہے تھے دمبے کے ساتھ, کبھی کاندھے پر اٹھاتے تھے کبھی زمین پر رکھ دیتے تھے. میں نے قریب جا کر سنا تو کہہ رہے تھے میرے محبوب دی لیلیاں, میرے محبوب دی یعنی ظاہر سے تو ان جانوروں کو غوث بنا غوث پاک کے سالے صاحب کے لیے ذبح کرتے تھے. تو پیر صاحب کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے میرے محبوب دیاں لے لیاں. تو کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ تحصیل علم سے فارغ ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ میں کروں گا اور تدریس نہیں کروں گا. جب راستے سے ہٹ کر ان سے ملنے کے لیے متوجہ ہوا تو مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے جب کوئی شخص علم حاصل کر کے تدریس نہ کرے اور کسی کو نفع نہ پہنچائے تو پھر ایسے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ. کہتے میں راستے میں سوچ رہا تھا لیکن جب ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے میرے دل کی بات مجھ پر واضح کر دی. کہتے ہیں کہ اس بات کا کیا فائدہ. یہ بات کہہ کر پھر اسی دمبے کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے. بزرگ موصوف 11ویں شریف کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کافی رابطہ حاصل تھا. اے میرے بے نیاز خدا ایسے مقبول صدقہ ایسے مقبولوں کا صدقہ. پھر سب دعا کرتے ہیں اے میرے بے نیاز خدا ایسے مقبولوں کا صدقہ جن کے ساتھ بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے, ہمیں اپنی محبت اپنی رضا اور اپنا القا نصیب فرما اور دنیا و آخرت میں عفو عافیت سے رکھ. خلاصہ مرام یعنی میرے مقصد کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ناظر نظر ماننے والا ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل دھیان نہیں رکھتا اور اس ذبح سے اس کا مقصد محض تقرب الی الغیر غیر کی عبادت ہو تو یہ جانور بالکل حرام ہوگا. فرمایا گو ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا ہو, جیسا کہ فقہا نے امیر کے آنے پر ذبح کرنے میں تصریح فرما دی ہے. ہاں جب صراحتن بھی توجہ سنیے جب صراحتن بھی تعظیم دی غیر اللہ کا اظہار نہیں کیا اور قرینہ قطعیہ بھی موجود نہیں تو پھر مسلمان کے فعل کو زبردستی خلاف شرع پر محمول کرنا کرنا اور جانور کو حرام کہنا ناجائز ہے. فرمایا تمہیں کسی نے کہا کہ جب ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ ہم نے معاذ اللہ غوث آدم کو خدا کہا ہو اور اس طرح نسبت کی. فرمائیے پھر فرماتے تفسیر احمدیہ کا حوالہ دیتے ملا جیمن رحمت اللہ علیہ کا. فرماتے تفسیر احمدیہ میں فرمایا گیا کہ اس سے معلوم ہوا وہ گائیں جو اولیاء اللہ کی نظر ہوتی ہے, یہ 10ویں صدی ہجری کی بات ہے. اورنگزیب شاہ عالمگیر اورنگزیب کے استاد ملا جیمن رحمت اللہ علیہ جن کی درسی کتاب یہ وابی اپنے مدرسوں میں کتاب پڑھاتے ہیں نور انوار, ان کی قرآنی 500 آیات کی تشریح پر کتاب ہے تفسیر احمدیہ. اس میں باقاعدہ وہ 11ویں شریف کا ذکر کرتے ہوئے آج سے تقریباً 400 سال پرانے بات یہ لکھتے ہیں اور حضرت پیر صاحب نے اس بات کو لکھا. فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کی نظر حضرت ملا جیمن لکھتے ہیں کہ وہ گائیں جو اولیاء کی نظر ہوتی ہیں, اولیاء کی توجہ سے سنیے گا, اور یہ الفاظ روایت کے اندر بھی موجود ہے اور اس کا متن حضرت نے یہاں پر گویا کہ نقل بھی کیا ہے پیر صاحب نے کہ فعلم من ہاؤنا ان البقرۃ منظورۃ للاولیاء. یہ ملا جی میں لکھتے ہیں وہ گائیں جو اولیاء کی نظر کے لیے رکھی گئیں. وہابی نظر بولے تو اس کی نظر کا نام سن کر نظر 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 کیا ہوتی. تو پیر صاحب نے ایک تو فتویٰ اس میں یہ دیا ہے کہ نظر کی دو قسمیں ہیں, ایک نظر شرعی ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں, اور نظر شرعی ہے کہ ایسی چیز اپنے پر واجب کرنا جو عبادت کے قبیل سے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں دو رکعت نفل پڑھوں گا, یہ عبادت کے قبیل سے ہے اس لیے کہ اس کے ایک حصے کو فرض کیا گیا جس میں نماز فرض ہے. تو فرمایا وہ نظر شرعی ہیں, ایک ہے نظر عرفی. فرماتے ہیں اس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں یعنی ہدیہ. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو یہ کام تو میں اللہ کے لیے کروں گا, سدا بزرگوں کو پہنچاؤں گا, اور یہ نیاز ہے, یہ کرنا جائز ہے. یہ وقت کے اختصار سے میں بتا رہا ہوں, پھر سامنے اس میں یہ پوری تفصیل بھی لکھی ہے. لیکن یہ عبارت ذرا سنیے جو بڑی قیمتی ہے. ملا جیون فرماتے ہیں وہ گائیں اور وہ بکریاں, وہ گائیں بولو بولو, وہ گائیں اور وہ بکریاں جو اولیاء پر نظر مانی گئی. اولیاء پر نظر, ایسا نہیں زور سے بولا, اولیاء پر نظر. تو حضرت ملا جیون یہ فرماتے ہیں کہ جو گائیں جو فرما ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کما ہوا فی الرسم فی ایامنا حلال طیب. ملا جیون فرماتے ہیں تفسیر احمدیہ میں ہمارے ہندوستان میں گائیں اور بکریاں بڑے پیر کی طرف نظر لگائی جاتی ہیں. کما ہوا فی الرسم فی ایامنا, ہمارے وہاں جو گیارہویں کی رسمیں ہیں, فرما حلال طیب بالکل خالص حلال اور پاک ہے, بالکل خالص حلال اور بولیے طیب اور پاک ہے. کتنے حوالے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, ابھی جو سیف چشتیائی بھی رہ گئی ہے, لیکن سیف چشتیائی میں ایک حوالہ صرف میں زبانی پڑھ دیتا ہوں. پیر صاحب نے فرمایا نبوت کی دو جہتیں ہوتی ہیں, ایک بتون ہوتی ہے ایک ظہور ہوتی ہے. بتون ہے قرب الہی, ظہور ہے تبلیغ والی. مرزا نے سوال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبی بن کر آئیں گے یا نہیں, اس لیے کہ مرزا نے کہا تمہارے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے. لکھتے ہیں نا ہمارے علماء, لکھتے ہیں نبی نہیں ہوں گے, نبی نہیں ہوں گے. تو کہا جب نبی نہیں ہوں گے تو نبوت سلب ہوگی, اور جب نبوت سلب ہو گئی تو کفر ہے. پیر صاحب کہتے ہیں جو لوگ یہ لکھتے ہیں نا نبی نہیں ہوں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت گئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کے دو رخ ہیں, دو جہتیں ہیں, ایک قرب الہی, ایک قرب اور ایک ظہور, ایک بتون ایک ظہور. بتون جو ہے وہ قرب الہی کے ساتھ ہے, ظہور جو ہے وہ تبلیغ کے ساتھ ہے. نبی اگر تبلیغ اپنے شریعت کی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نبی نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو تبلیغ کرے تو اس کا مطلب ہے ظاہر اور باطن دونوں اس وقت کام کر رہا ہے. لیکن اگر نبی کبھی تبلیغ نہ کرے اور خاموش رہے تو نبی کا تبلیغ نہ کرنا اس کو نبوت سے نہیں ہٹاتا, اس لیے کہ نبوت کے لیے تبلیغ شرط نہیں, وہ قرب شرط ہے. یہ جواب دیا. اور اس سے دیوبندیوں کا بھی رد ہوا کہ 40 سال پہلے اگر حضور نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی. دیوبندی یہ کہتا ہے 40 سال سے پہلے اگر حضور نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی, لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا کیوں نہیں. تو اس کا جواب یہاں بنتا ہے کہ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ جب تک نبی اپنی بعثت کا اعلان نہ کرے تو ظہور کا گوشہ کشادہ نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نبی نہیں, کیونکہ نبی کے لیے ظہور شرط نہیں ہے. ظہور کی شرط سے زیادہ اہم وہ بتون شرط ہے. تو اس سے واضح ہوا کہ 40 سال پہلے بھی حضور نبی ہیں, تو لہذا وابی کا یہ کہنا کہ 40 سال پہلے نبی ہیں تو پھر آپ نے تبلیغ کیوں نہیں کی, تو فرمایا اس لیے کہ بتون موجود تھا اور ظہور ساکت تھا. اس بات کو میرے آقا پیر محلی شاہ صاحب نے اس مبارک کتاب سیف چشتیائی کے صفحہ نمبر 23 پر نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, بات ختم ہوئی. ایک آخری حوالہ اہل حدیثوں کا چیمپئن کا پڑھتا ہوں پھر بات ختم. یہ ہے فتاوی ثنائیہ, فتاوی مولوی ثناء اللہ امرتسری. یہ اہل حدیثوں کا بڑا مناظر رہا ہے, اور پیر صاحب نے اصل محاذ غیر مقلدوں سے لڑا ہے. یہ غلام اللہ خان کا نام میں اکثر لیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ دیوبندیوں میں دو گروپ ہے, ایک حیاتی گروپ ہے ایک مماتی گروپ. یہ باقاعدہ ہے, نیٹ پر مناظر ان کے موجود ہے. تو جو حیاتی گروپ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں انبیاء زندہ ہیں, جو مماتی گروپ ہے معاذ اللہ وہ قبر میں انبیاء کو زندہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, سرفراز گڑھوی نے اپنے اسی جو ہے کہ سوتےلے یا پھر دوسرا ایک نام لینا چاہیے ان والے بھائیوں کے لیے ایک کتاب, اس نے دل کا سرور گویا کہ سماع موتا, اس نے کتاب بھی لکھی ہے کہ نہیں نہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, تھانوی صاحب کا عقیدہ. تو یہ گھر کی ان کی لڑائی ہے, دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو غلام اللہ خان جو ہے وہ مولوی حسین احمد واں بھچرا, یہ جو ہے اس کا شاگرد ہے, اور یہ بڑا غلیظ عقیدے کا تھا, اور یہ مماتی تھا, اور یہ سال ثواب کو منکر تھا. تو غلام اللہ خان اور اتنا بڑا گستاخ تھا کہ معاذ اللہ اس کے بارے مشہور ہے کہ اپنی ٹوپی اتار کے زمین پر رکھ دیتا تھا, اور کہتا تھا کہ نبی مختار مطلق ہے تو مجھے پہنا دیں. کہتے ایک دفعہ یہ پشاور میں تقریر کر رہا تھا تو ایک خان صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی پگڑی آگے رکھ دی کہ اللہ کو مجھے پہنا دیں. معاذ اللہ, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا,
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک الزامی جواب ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. تو انتہائی بدبخت تھا, اس کا حال یہ تھا معاذ اللہ غلام اللہ کا, کہ وہ تقریر کے دوران اپنی کرسیوں کے نیچے دیکھتا تھا کہ نبی حاضر ناظر ہیں کہ نہیں. اللہ کروڑوں رحمت اتارے مولانا عبدالغفور ہزاری صاحب کی قبر پر, اللہ کروڑوں رحمت اتارے میرے آقا مناظر اسلام عمر اچھری صاحب کے, انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھی تھی. اس دور میں بڑے بڑے مناظرے ہوئے اور اس مناظروں میں اہل سنت کی جانب سے اور مولانا عمر اچھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کئی مناظرے کیے. تو یہ تعلیم القرآن والا, اس کا جو پیر ہے نا استاد مولوی محمد حسین جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بلغت الحیران وہاں بچرا والا پیر صاحب, وہاں بچرا کے علاقے میں فاتحہ میں گئے ہوئے تھے پیر صاحب, پیر محلی شاہ صاحب, یہ وہاں بچرا والے, وہاں بچرا کہاں پر آتا ہے, ہاں خوشاب کے علاقہ بندیال کے ساتھ. تو وہاں پر پیر صاحب کسی مرید کے گھر فاتحہ پر گئے ہوئے تھے گیارہویں شریف کے, تو جب فاتحہ دیا تو یہ وہاں پر بہت بڑا شیطان تھا, اس نے پیر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر دیا اور کہا مناظرہ ہوگا. پیر صاحب نے کہا میں تو صوفی سادہ آدمی, میں مناظرہ نہیں کرتا. کہا نہیں مناظرہ آپ سے ہوگا. وہ دس سوال, وقت نہیں میرے پاس, پیر صاحب نے دس سوال لکھے اس کے سامنے رکھے, کہا پہلے اس کو طے کر لیں. کہتے ہیں کہ جناب پیر صاحب نے دس سوال اور منطق کی ایک آدھ اصطلاح سے پوچھی تھی دعوے کے اوپر. کہتے ہیں اس کی گردن نیچے پھنسی ہوئی تھی, اس میں جرت نہیں تھی گردن اٹھائے, اس نے ہاتھ اٹھا کر یوں کہا حضرت میں نے غلط کام کیا ہے, مجھے معاف کر دیجیے. تو پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسے. تو یہ اب میں آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھ رہا ہوں یہ غیر مقلد ہے, مولانا ثناء اللہ امرتسری. یہ آخری حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اتفاق ہو سکتا ہے, اتفاق
ہو سکتا ہے,
اس نے خود قبول کیا ہے, لیکن ڈنڈی کس طرح ماری میں پڑھتا ہوں. سوال, کل یہاں ایک جلسہ بنگلور کے ایک مسلم لائبریری کا ہوا, یہ صفحہ نمبر 71 ہے اور یہ کتاب چھپی اسلامک پبلشنگ ہاؤس شیش روڈ, شیش محل روڈ نز داتا دربار لاہور. واہ واہ, دیکھیے وہاں بھی کی کتاب ہے داتا دربار, سلام دیکھیے یہ بھی ایک کرامت ہے. تو اس کے صفحہ نمبر, یہ جلد نمبر جو ہے وہ 2 ہے اور صفحہ نمبر 71 ہے. ذرا غور کریں سنیے, ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ کل ہمارے وہاں جلسہ ہوا تھا اور جلسے کے اندر جو دوران تقریب 11ویں 12ویں میں برائے اصال ثواب غربا کو کھانا کھلانا جائز کہا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے گھر کے قریب جلسہ ہوا اور انہوں نے کہا 11ویں 12ویں کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو اصال ثواب ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, تو لہٰذا یہ ناجائز تھوڑی ہے. تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ اب مولوی امرتسری جواب دیتا, جواب, 11ویں 12ویں کی بابت فریقین میں اختلاف صرف اتنی بات میں ہے, کہتا ہمارا اور ان کا 11ویں 12ویں میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ مانعین یعنی جو اس کو منع کرتے ہیں اس کو لغیر اللہ سمجھ کر وما اوہل بہ لغیر اللہ میں داخل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور قائلین جو اس کو 11ویں کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو لغیر اللہ میں نہیں جانتے. مولوی غلام محمد صاحب نے دونوں کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی ہوگی کہ 11ویں 12ویں کا کھانا بغرض احصال ثواب کیا جائے, یعنی یہ نیت ہو کہ ان بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچے نہ کہ یہ بزرگ خود اس کھانے کو قبول کریں. اس صورت میں واقعی اختلاف اٹھ سکتا ہے. ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اتنا اگر یہ لکھتا تو لوگ اس کے کپڑے پھاڑ دیتے کہ تو نے اتنے سال سے پھر اپنی دکان الگ کیوں لگائی ہے. تو آگے آپ اب دوسرا لائن ٹریک تبدیل کرتا ہے. ہاں نام کا جھگڑا باقی رہ جاتا ہے کہ اس قسم کی دعوت کو 11ویں 12ویں کیوں, یا نظر للہ 11ویں 12ویں کیوں کہیں, نظر للہ کہیں, اس میں شک نہیں کہ شرح شریف میں 11ویں 12ویں کے ناموں کا ثبوت نہیں, اس لیے نام نہ چاہیے فقط دعوت چاہیے. اب اس نے کہا جی کام 11ویں کا بالکل ٹھیک ہے, یہ مان گئے, یہاں پر فتویٰ ختم ہو رہا ہے, یہاں پر فتویٰ ختم ہو رہا ہے. اس نے یہ بات پر ہم سے اتفاق کر لیا ہے کہ 11ویں 12ویں ہونی چاہیے لیکن نام 11ویں نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, کیونکہ اگر یہ پخ نہیں لگاتا تو خود کی دکان کیسے چلتی, کیونکہ مان تو گیا ہمارا موقف, اگر ہمارا موقف مان گیا تو پھر تو گھر کے لوگ ماریں گے کہ جو اتنی زندگی ہم نے تو دیگیں کلٹی کی ہیں, لوگوں کو جوتے مارے, اس کا کیا ہوگا. تو معاذ اللہ, تو پھر اس پر یہ جملہ کہتا ہے, کہتا بس اختلاف جو ہے نا وہ نام کا ہے, نام نہیں ہونا چاہیے, نام 12ویں نہیں, کیوں نہیں ہونا چاہیے, کہتے یہ قرآن و سنت میں نام نہیں آیا. اچھا, اس کے فتاوے کا نام ہے فتاوی ثنائیہ, یہ نام قرآن میں آیا ہے؟ بولے حدیث میں آیا, تو یہ سب سے پہلے حرام ہے. فتوا تو دینا چاہیے, فتوا تو بس اللہ رسول کا قول ہے, اب یہ ناموں کی کیا جنگ ہے. فتوا للہ اور جواب للہ, جسے نے کہا نا کہ یہ نظر للہ کہو 11ویں 12ویں نہ کہو, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب جواب للہ کہو کہ جناب اللہ کے لیے جواب ہے. یہ فتاوی ثنائیہ جو آپ نے نام لیا ہے کیوں, تو یہ جواب دے گا, اس لیے کہ دنیا میں اردو کے کئی فتاوے ہیں
میں نے اس کا نام سنائیہ سلے رکھا تاکہ یہ ممتاز ہو جائے. تو ہم نے کہا ہاں دنیا میں کئی ایسے ثواب ہیں, ہم نے گیارہویں سلے رکھا تاکہ ممتاز ہو جائے غوث اعظم کے. اور ساری بات چھوڑیے, آپ کا نام لکھا شیخ الاسلام, یہ شیخ الاسلام بہت خطرناک ہوتے ہیں, شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ مرتسری. اچھا آپ کو اللہ کے بندے ہیں, جہاں بھی جائیں کون آئی بندہ خدا آیا, کون تقریر کرے گا بندہ خدا تقریر کرے گا, کہاں ہوتے ہو بندہ خدا, کتنے بچے ہیں چار بندہ خدا ہیں اور تین باندیاں ہیں. اچھا بیگم کتنی ہے, دو باندیاں ہیں, اللہ کی بارگاہ کی باندیاں ہیں, اور تم کون ہو اللہ کے بارگاہ کے بندے ہو. انہوں نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں کیا لکھیں, کہا اللہ کا بندہ. کہا کس کے بیٹے ہو, کہا اللہ کے بندے کے. کہا رہتے کہاں ہو, کہا اللہ کی بستی میں. وہ کہتا اس کو چونی گرا کے دھکا مارو, یہ عام پاگل نہیں ہے یہ خاص پاگل ہے, تو اس کو طریقے سے نکالو. میں پوچھتا ہوں اب اس نے اپنا نام, اس کے باپ نے اس کا نام ثناء اللہ رکھا, تو یہ نام قرآن سنت میں آیا تھا؟ یہ چار بھائیوں میں ممتاز کرنے کے لیے رکھا نا, بول رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیونکہ اس نے وجہ یہ رکھی تھی کہ نام قرآن سنت میں گیارہویں کا نہیں آیا, تو نام تو اہل حدیث بھی نہیں آیا, نام تو ثنائیہ بھی نہیں آیا, نام ثناء اللہ بھی نہیں آیا کہ یہ پتر پیدا ہوگا تو اس کا نام ثناء اللہ رکھنا, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ بھی نہیں آیا. نام تم نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ کہنے لگا جی میرے ابا کے کوئی 18 بچے تھے, تو اگر میرا نام ثناء اللہ نہیں رکھتے تو میں الگ کیسے ہوتا, ایک کا نام ثناء اللہ تھا ایک کا نام کچھ اور تھا, تو نام اس لیے رکھا گیا کہ تعارف ہوا. میں نے کہا وابیوں گیارہویں کا نام اس لیے بھی رکھا گیا کہ تعارف ہوا. اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے, یہ صرف میں نے چھوٹی سی اپنی جانب سے نہیں, یہ آپ کی خدمت میں ان بزرگوں کے اقوال پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی, آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی. میں نے کوشش کی ہے جو چپتے ہوئے مسائل ہیں اس پر بات کروں, لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشستیں چار پانچ چھ ہوں تب جا کر ہم نے جو حاصل مطالعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھیں, تاکہ اس پہلے تو آپ کو سوال سمجھانا پڑتا ہے, پھر اس کی جواب کی نوعیت سمجھانی پڑتی ہے, پھر وقت کے حالات سمجھانے پڑتے ہیں, اور یقیناً جو در کے سگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے, اور یقیناً ہم ان کے دربار کے سگ ہیں, اگر وہ اپنے سگوں میں ہمیں شمار فرما لیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی. لہذا 29 سفر المظفر, 29 سفر المظفر, 1937 1856 آپ کی ولادت ہے اور 1937 آپ کا وصال ہے. وصال سے 10 سال پہلے ہی پیر صاحب نے ساری مشغولیات چھوڑ دی تھی اور تنہائی کی طرف آپ آ گئے تھے. 1931 میں میرے آقا حضور بابو جی رحمت اللہ علیہ حج کر کے تشریف لائے, تو جب حج کر کے آئے تو کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب گوشہ نشین ہو چکے تھے, لیکن جب میرے آقا حضور بابو جی رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے شہزادے تھے, حضرت کے, میں نے خود سنا ایک بزرگ سے کہ بابو جی رحمت اللہ علیہ جو حضرت پیر صاحب کے شہزادے ہیں اور وہ پیر صاحب تھے, سبحان اللہ, سارے اہل سنت کا ان پر اتفاق تھا. وہ ایک دفعہ مجمع میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ایک نئے شخص کو دیکھا, ایک نئے آدمی کو دیکھا کہ وہ گولڈا شریف پہ لگتا نہیں تھا, تو اس کو پوچھا کہاں سے آئے ہو, اس نے کہا میں بریلی سے آیا ہوں, اس نے کہا میں بریلی سے آیا ہوں پیر صاحب کے دربار پر, تو کہتے بابو جی نے اس سے گلے ملا اور اپنے خاص مہمان خانے میں اس کو رکھایا, اپنے خاص مہمان خانے میں اس کو رکھایا. تو میرے آقا حضور سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کر کے آئے تو پیر صاحب رحمت اللہ علیہ وصال سے چند سال پہلے بہت زیادہ نحیف اور کھانا پینا بہت کم ہو چکا تھا, اور آپ اٹھے اور آپ نے بس لوگوں نے کہا کہ بس اتنا ہم نے دیکھا نماز کے علاوہ کہ اگر آپ کسی کے استقبال کے لیے اٹھے تھوڑا چلیں تو بابو جی رحمت اللہ علیہ جو حج سے آئے ہیں ان کے لیے آپ اٹھے, اور کہا بیٹے سے کہ بیٹا میں اس لیے اٹھا ہوں کہ تو محبوب کے شہر سے آیا, تو محبوب کے شہر سے آیا. اور پیر محلی شاہ صاحب 1929 سفر المظفر, 1937 آپ کا یہ ولادت کی گویا کہ سن ہے, اور یہ میں نے اردو کی اس لیے بتائی تاکہ آپ اس سے واقف ہو سکیں, اور یہ اپریل کا مہینہ ہے. تو پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک جو ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے. پیر کے دن آپ اپنے مریدین کے ساتھ حلقہ گویا کہ ذکر کے اندر شامل تھے, اور ایک آپ نے خوبصورت سی مسکراہٹ لی, اور مسکراہٹ لے کر آپ نے کلمہ شریف پڑھا اور دائی اجل کو لبیک کہا. یہ ایک بہت بڑا گہرام تھا حضور شیخ العرب العجم پیر محلی شاہ صاحب کی وصال کا, تو لوگوں کا اجتہام تھا, گورلا کی گلی کوچے لوگوں سے بھر چکے تھے. تو اس دن آپ کو لحد مبارک میں تشریف فرما نہیں کیا گیا, اس دن گھر والوں نے جو اہل حرم تھے انہوں نے زیارت کی, اور اس کے بعد آپ کے جسد مبارک کو لا کر مسجد شریف کے صحن میں رکھا گیا, اور تقریباً ایک دن لوگوں نے زیارت کی ہے. یہ نہیں اسرار احمد کی طرح کہ مارا اور زمین میں گھسڑ دیا, نہ یہ دیکھیے آپ کا وصال مبارک ہو رہا ہے اور ایک دن پورا آپ کے جسد مبارک کو مسجد میں رکھا گیا، لوگوں نے آپ کی زیارت کی، مریدین نے زیارت کی، اور پھر منگل کے دن 29 سفر تو تھا، منگل کے دن پھر آپ کو آپ کے لحد مبارک کے اندر اتارا گیا، اور آج بھی وہ قبر مقدس ایک تجلی گاہ ہے، ایک انوار و تجلیات کا منبع ہے. یقیناً جو جاتا ہے شہد کا ذائقہ چکھنے والا محسوس کرتا ہے. آج بھی الحمدللہ اہل سنت کے سینوں کو اور طالبین حق کے سینوں کو حق سے، محبت سے، عشق حقیقی کے راز سے سرفراز کرنے کے لیے ان کا فیض عام ہے، اور اسی فیض کو لینے کے لیے آج ہم نے اللہ کے اس پیارے محبوب کا فاتحہ رکھا، منقبت رکھی. اللہ رب العالمین جل مجدہ سے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا فرمائے کہ جو نیاز قبلہ پیر صاحب کے حوالے سے جنہوں نے کی ہے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اس درس میں آپ تمام شریک رہے، حضرت پیر صاحب کا صدقہ اور خیرات آپ تمام کو حاضر اللہ عطا فرمائے. اتنا وقت آپ نے دیا، اللہ رب العالمین اس کا بہترین ثمر اور نتیجہ آپ کو عطا فرمائے. جو عقیدہ آپ نے سنا ہے، زیادہ سے زیادہ پیر صاحب علیہ رحمہ کے نام کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے اس کو آگے سے آگے پڑھائیں، تاکہ سلسلے کا ذکر بھی آگے بڑھے، تاکہ ان کی نگاہ کرم گویا کہ ہمارے قلب کی طرف ہو. 29 سفر اپنے پاس سے لکھ لیجئے، اور 29 سفر کا یہ دن لکھ کر خاص طور پر اہتمام سے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فاتحہ اپنے گھروں کے اندر کیجئے، اور دارین کی خوشیاں کمائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.